مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة ضياء درود السلام، پیج نمبر 6۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، آج 1439 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی 21ویں رات ہے، ہفتہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے آن لائن کے عیسائی بھائیوں کا 3 دن کا تربیت اجتماع ہے، آن لائن جامعۃ المدینہ، آن لائن مدرسۃ المدینہ وغیرہ جو پڑھاتے ہیں، تو ملک بھر کے ہمارے اساتذہ کرام آن لائن والے تشریف لائے، سب کو خوش آمدید۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باپا جان، جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ ارشاد فرمائے کہ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟
بالکل زندہ ہوں گے، یہ تو ہم مسلمانوں کا بنیادی عقائد میں سے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حقیقت یہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر بری طرح زمین پر تڑپ رہا ہے، یہ اس کی سکرات کا وقت ہے، اور اسی تکلیف اور تڑپ کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت، آپ سے عرض یہ ہے کہ سکرات الموت کیا ہے اور اس کی سختیاں کیا ہیں؟
سکرات کی تکلیفیں تو علمان علمان علمان، یہ تو بہت بڑا مطلب ہے کہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب روح قبض ہونے لگتی ہے، موت کی سختیوں میں سے ایک قطرہ اگر زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے تو روایت میں کہ سارے زمین والے مر جائیں، اتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ارشاد کے مطابق، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے بھی سخت ہوتا ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہوگا, یا تو ڈاکٹر انجیکشن لے کر آئے, وہ بڑا نرمی سے پیار سے لگائے گا, یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی نرم ہے, بھاری ہوتا نا بازوں کا ہلکا ہاتھ ہوتا ہے, تب بھی جان نکل دے گا, ابھی یہ سوئی گھونپ دے گا تو یہ موت کے جھٹکے کیسے ہوں گے, کون برداشت کر سکے گا, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہم امن و امان چاہتے ہیں, مومن کو سکرات موت کے جھٹکوں پر بھی اجر ملتا ہے, اور اس وقت فرشتے اس کو باندھ دیتے, ورنہ تو جنگلوں میں بھاگتا پھرے, یہ روایت میں جس کو موت کے جھٹکے لگ رہے ہوتے.
امین اللہ سنت, آپ سے عرض یہ ہے کہ سکرات الموت کا واقعہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو تو اس کے قریب موجود لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
اس پر سکرات طاری ہے, آخری وقت ہے, تو اس وقت اس کے سامنے زور زور سے کلمے پڑھے جا سکتے ہیں, کلمے پڑھے تاکہ یہ اس کو یاد آ جائے اور یہ کلمہ پڑھے, یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو, کہ ہو سکتا ہے موت کی سختیوں میں وہ انکار کر دے. طریقہ یہ کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمے پڑھے. اچھا, وہاں کوئی تصویر وغیرہ جاندار کی نہ ہو, کوئی ایسا شخص ایسا فرد نہ ہو جس پر غسل فرض ہو, تاکہ رحمت کے فرشتوں کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تصویریں لگی ہوتی ہیں دیواروں پر جانداروں کی, تو یہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اسی طرح کہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر غسل فرض ہے, تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ایسا کوئی وہاں نہ ہو, ہے تو چپ چاپ خود ہی چلا جائے, بولے بھی نہیں کسی کو, کہ اپنا مخفی راز نہ بتائے, لیکن سرک جائے, جھوٹ بولے بھی ذرا. تو اس طرح یہ کہ جب وہاں ایسا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا, یہ برکتیں ہی برکتیں. اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے, یاسین شریف کی تلاوت سے موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے. وہاں رونا دھونا نہ کیا جائے, چیخ پکار نہ مچائی جائے, ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں, بلکہ بس ذکر و درود, جیسے یاسین شریف کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرے حاضر ہیں وہ سب چپ چاپ کان لگا کر اس کو سنے, جو سکرات میں وہ بھی اس کے کانوں میں آواز جا رہی ہے اس کی, تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی کی صورت بنے گی. اس کو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اس وقت, اگر روح نکلے تو وہ اس کیفیت میں ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور سنت, ہاں سنت اس کی یہ سکرات میں کہ سیدھی کروٹ پر رائٹ سائیڈ جو ہے اس پر اس کو لیٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں, اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں, کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدرے یعنی کچھ اونچا رکھیں, ایک دو تین تکیے اس کے نیچے جیسے رکھ دیں گے تو اس کا سر جو ہے نا اونچا ہو جائے گا, چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو, کس کو تکلیف ہوتی ہو, تو جس حالت پر چھوڑ دیں. جب کلمہ آپ نے پڑھا, کلمہ شہادت پڑھا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا, آپ پڑھے جا رہے اور وہ جس پر موت طاری ہو رہی ہے, اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین, اسی کو کہتے ہیں زور زور سے کلمہ پڑھنے کو, اس کو موقوف کر دیں. اب زور زور سے کلمہ اس کے سامنے نہ پڑھیں کہ یہ پڑھ چکا. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں نہ پھر اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھیں, کہ اس کا آخری کلام جو ہے, جو آخری الفاظ نکلے اس کے منہ سے وہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تلقین کرنے والا, کلمہ پڑھنے والا زور زور سے جو پڑھے اس کے سامنے کوئی نیک آدمی ہو, ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے. اور اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب. مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں. موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے بعد حاضر ہو سکتی ہیں, مگر جس کا حیض و نفاس ختم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے, اور جنوب یعنی جس پر غسل فرض ہو اس کو آنا نہ چاہیے اس کے قریب. اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو. اگر ہو, اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائے کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کی نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے, کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالے, کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے. نزا میں سختی دیکھے تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے, آسانیاں دے اور کلمہ ایمان پر موت نصیب ہو. کاش مدینہ میں شہادت ملے. اب تو ہاسپٹلوں میں بڑے عجیب انداز میں موتیں ہوتی ہیں, اور کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے اس وقت. اسی طرح کا کچھ میں نے بیان کیا ہوگا تو کوئی ہاسپٹل میں برسوں سے کام کرتا تھا وہ آیا ہوگا اتفاق سے, تو اس نے کسی کو بتایا کہ یہ صحیح کہتا ہے, مطلب کہ لوگوں کو اب کلمہ نصیب نہیں ہوتا عام طور پہ. مطلب میں وہ اسی وارڈ میں, کوئی دل کے وارڈ میں کام کرتا ہوں, اتنے سال ہو گئے میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. اس میں ایک کو دیکھا ہے کہ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا آخری وقت میں, باقی کوئی گانا گاتے ہیں وہ مر رہا ہوتا ہے, کوئی گالیاں بک رہا ہوتا ہے, کوئی دنیا کی کوئی بک بک کر رہا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. اس طرح کا اس نے تاثرات اپنے دیے تھے. الرحمٰن والحفیظ. تو اسی لیے میں تو پہلے بھی یہاں مشورے دیے کہ اٹھتے بیٹھتے کوشش کی جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب لیٹنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بیٹھ کر اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ عادت ہو سکتی ہے, تو یہ عادت ہو جائے گی, اللہ کرے گا تو مرتے وقت بھی یہ عادت کام دے دے گی اور کلمہ نکل جائے گا منہ سے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صحیح جاتی نہیں دے
سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ابھی اس پہ لکھا نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، تو تحریری سوال میرے پاس موجود ہے کہ اگر زمین پر نقش نعلین پاک کے جو شبی ہے بالکل واضح طور پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہم نے بہت صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر بھی وہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ محسن علی ہیں ٹنڈو الہیار سے۔
دراصل وہ نقشے نالے پاک سے بالکل یعنی کہ ہو بہو ہونا ہے مشکل۔ یہ عام طور پہ مطلب بہت ساری چیزوں کو دیوانے جو ہے نا وہ نقشے نالے پاک کے مشابہ سمجھ لیتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے آخر احتیاط نہیں ہے، جس کو مرضی میں آتا ہے وہ ڈھلائی کر رہے ہیں، وہ دھات اور میٹل سے، جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ چھپائی کر رہے ہیں، ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نقش نالے پاک پر سب سے مستند کتاب کہنا چاہیے، مستند نہیں تو سب سے جامع، فتح المتعال۔ تو یہ کتاب جو ہے نا اس میں انہوں نے مطلب نقش نالے پاک یعنی نالے پاک کا نقش حاصل کرنے کے لیے ان کی بھی حکایت دیکھی کہ کتنی جد و جہد کی، کتنے سفر کیے کہ اوریجنل وہ اس کا عکس مل جائے، اوریجنل کی زیارت ہو، اس کا عکس بنایا جائے، بڑی احتیاطوں کے ساتھ عکس بنائے گئے۔ تو اس اصل عربی کتاب میں غالباً 6 نقش یا 5 نقش شاید اصل کتاب میں وہ شامل، تو ان کا نقش کہاں سے لایا جائے اور اس کے مطابق 100% کیسے بنایا جائے، یہ ایک مسئلہ۔ اب جس کو چاہے وہ اپنی کاریگری سے ایسا لگتا ہے کہ بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے، تو اب یہ کہ یہ نقشے نالے پاک ہے بھی یا نہیں، بہرحال نسبت ہے تو ہم لگا لیتے ہیں، عرب اس کو اس سے ملانے جائیں تو پھر وسوسوں کا شکار ہو جائے۔ فتح رضویہ شریف جلد اول، غالباً جلد اول یعنی کہ جو غیر مخرجہ جس کی تخریج نہیں ہوئی تھی، اس کے شروعات میں بھی ایک نقش نالے پاک بنا ہوا ہے یا بنا ہوا تھا، میں نے زیارت کی ہے، اب بھی ہو سکتا ہو۔ اچھا تو اب یہ کہ اب اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اعلی حضرت نے وہ شامل کیا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے محبت میں، عقیدت میں، برکت کے لیے شامل کیا ہو، اب وہ بھی آیا ایکوریٹ ہے یا نہیں، کوئی اس کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے فیضان مدینہ کے لیے نقش نالے پاک وہ لگانے کی ترکیب کی نا، تو کچھ اس طرح بھائی تھے، کاریگر تھے، تو وہ نقش ہم نے پیش کیا کہ بھائی یہ اس نقش کے مطابق ہم کو بنانی ہے۔ اس نے اس کی چاروں طرف سے پیمائش کر کے بولا کہ یہ نقش بھی جو ہے نا اس کی جو پیمائش ہے نا وہ آگے پیچھے جا رہی ہے۔ اب خدا بہتر جانے، یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے ایک تعداد پیدا ہی نہیں ہوئی ہوگی، یہ تب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ فیضان مدینہ جب زیر تعمیر تھا ان دنوں کی بات۔ تو یوں نقش نالے پاک واقعی، اگر واقعی وہ نقش نالے پاک وہ نقش ہے بے عین نہیں، تو اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی۔ جیسے تعویذ ہے، تعویذ بھی بڑے فائدے دیتے ہیں، لیکن وہ ہو تعویذ درست لکھا ہوا۔ اب اس میں بھی اب چھپ رہے ہیں تعویذ، چھپے ہوئے تعویذ کا وہ فائدہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ تعویذ کی تو باقاعدہ چال ہوتی ہے کہ 2 کہاں لکھنا ہے، 3 کہاں لکھنا ہے، پہلے 1 لکھنا ہے، پہلا 4 لکھنا ہے، پہلے 7 لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، اس کی بالکل چالیں ہوتی ہیں۔ تو اب چھپے گا تو یہ مشین تو وہ چالیں نہیں سمجھتا، اور مشین صاحب اجازت بھی نہیں ہوتا، جس کو اجازت ہو وہ لکھے گا، پھر وہ لکھنے والا اس کی زکات ادا کرے. زکات میں بھی جیسے کہ مثال کے طور پر بھائی آپ کو 12 لاکھ لکھنے ہوں گے تو اس کی زکات ادا ہوگی، 12 لاکھ مرتبہ لکھے یا 1 لاکھ مرتبہ، وہ جو بھی اس کی ترکیب ہو. تو اس کی یہ بھی ایک دنیا ہے، اس فیلڈ میں بھی ہے، مطلب اصول ہے اس کے، ہر فیلڈ میں اصول ہوتے ہیں. تو تعویذ ذات کے بھی اپنے اصول ہیں. تو اسی طرح وہ نقشے نالے پاک کے تعلق سے میں نے جو میری موٹی سمجھ کے مطابق جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ میں نے عرض کی. تو اب وہ جو زمین پر ابھرا، اب وہ خدا جانے اس کو مطلب تفتیش اس کی کون کرے گا، ایسا مفتش بھی کہاں سے لائیں گے؟ وہی مزارات میں ہوں گے، مزاروں میں ہوں گے، غاروں میں ہوں گے، جو صحیح تفتیش کریں گے یہ واقعی نالے پاک کا نقشہ. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کسی عالم کا یا مفتی کا میٹر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس کا پھر اپنا ماہر ہو جو اس کی معلومات ہو جس کو. تو اس لیے وہ غالب گمان یہ کہ وہ واقعی نقشے نالے پاک ہونا اس کا بہت دور کی بات ہے، لیکن میں ظاہر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ اس کی ابید بھی شروع کر دو. ظاہر وہ ایک نسبت والا ایک ملتا جلتا انداز ہے، اس کے ادب ہی کیا جائے گا، اس کا احترام کریں گے. اور ہم تو احترام نسبت کا کرتے ہیں، ہم کو ثواب ملے گا. یہ نالے پاک میں نے بھی لگایا ہوا برکت کے لیے، الحمدللہ ہم کو ثواب ملے گا نسبت کا، کیونکہ ہم کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم چیک کر سکیں کہ یہ بے اے نہیں، اسی کے مطابق ایز اٹ از ہے یا نہیں ہے. یہ کنفرم مجھے میری معلومات میں وہ نقوش نہیں ہے، کتابوں میں ہے، ان پر یوں دل ٹھکتا بھی ہے کہ یہ مضبوط، لیکن اب اس سے ملانا اور پیمائش کرنا اور یہ سارے، پھر یہ ریڈیوز کاپیاں اس کی، یہ تو پھر بھی بڑی سائز کا ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی سائز کے لگاتے ہیں ہمارے یہاں، تو وہ بھی ثواب ملے گا اچھی نیت سے لگائیں گے تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی، ہے تو برکت والی شے ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مذاکروں میں شرکت ہونی چاہیے ہماری، اور اچھی اچھی نیتوں کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے، اچھی نیتوں کی بھی خوب بہارے ہیں. آئیے آپ کو ایک تاثر سناتے ہیں.
میرا نام محمد سلیم نوری ازہری ہے. جشن ربیع النور کے موقع پر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جو کھڑک ممبئی میں واقع ہے وہاں پر پہنچا، جہاں ربیع النور شریف کی محفل اپنے زور و شور پر تھی. الحمدللہ ساری رات اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جس میں کئی طرح کے اعلانات بھی ہوئے. اس میں ایک اعلان یہ بھی ہوا کہ 17 دسمبر 2017 کو ٹیلی فون کے ذریعے تمام عاشقان رسول اپنے اپنے اس کے حلال میں سے دعوت اسلامی کو کچھ رقم جمع کروائے. الحمدللہ اس میں نے بھی ایک یونٹ کی نیت کی. میں دعوت اسلامی کے جو مفتی صاحب ہیں ان کے پاس پہنچا اور ان کے پاس ایک یونٹ میں نے لکھوا دی، اور میری نیت یہ تھی کہ اس یونٹ کا ثواب میں اپنی جو اہلیہ ہے، میرے بچوں کی امی، اس کے نام سے میں نے اس یونٹ کو لکھوانا چاہا اور ان کے پاس میں نے پیش کر دیا. میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ان سے کہا کہ حضور پیسے تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 17 دسمبر سے پہلے آپ اپنے یونٹ کے پیسے جمع کروا. اس کے بعد میں دوسرے دن صبح میں میرے بچوں کی امی ربیع النور شریف کے موقع پر نیاز کا اہتمام کرنے لگی. وہ اس نے کھیر بنا چکی تھی اور پوری تلنے جا رہی تھی. پوری تلنے کے لیے اس نے گیس پر پتیلی رکھی، 1/2 کلو لگ بھگ تیل تھا، وہ تیل کو گرم کیا. گرم ہونے کے بعد میں گیس پہ سے کچن کے اوپر سے وہ گیس کو جو ہے نیچے اتارنے لگے. نیچے اتارتے وقت نا تیل کی تپیلی جو ہے پلٹنے لگی، اور میرے بچوں کی جو امی تھی ان کے جسم پر ہے وہ تیل گرا، لگ بھگ تیل آدھا گرا ان کے جسم پر. الحمدللہ ان کے صرف ہلکا سا پیر میں تھوڑا سا پیر لال ہو گیا، اور ان کے جسم پر کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوا. انہیں بچانے کے چکر میں میں جھپٹ کے تیل کے پاس پہنچا کہ تیل کی تپیلی کو روک لوں، جس کے بنا پر سارا تیل جو بچا ہوا تیل تھا وہ میرے ہاتھ پر گر گیا. الحمدللہ مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور میری بچوں کی جو امی ہے انہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پورا گرم گرم تیل، آدھے سے زیادہ تیل جو ہے میرے ہاتھ پر گرا، سمجھو 1/4 کلو جتنا تیل میرے بچوں کی امی کے جسم پر گرا، لیکن اسے بھی کچھ ہوا نہیں. میرے ہاتھ پر صرف دیکھیے ہلکا سا نشان ہے، ایک دو جگہ نشان ہے، میرا ہاتھ جو ہے پورا بھیگ چکا تھا تیل میں. اسی وقت مجھے خیال آیا کہ الحمدللہ میں نے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو دعوت اسلامی کی جو محفل ہوئی تھی ربیع النور شریف کی, اس میں میں نے جو یونٹ دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں بچا لیا. تو میں بھی آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میں دعوت اسلامی کی جانب سے جو ٹیلی تھون کا سلسلہ 17 دسمبر کو ہونے والا ہے اس میں آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے یہ ایک اچھی نیت کے تعلق سے ان کے تاثرات سنے. اچھوں سے نسبت بھی ہونی چاہیے اور اچھے مزارات اور بزرگوں کے مزارات پر حاضری کی بھی سعادتیں ملتی ہیں اور نسبتوں کی بھی بہاریں ہوتی ہیں. آپ کو ایک ہم تاثرات اور کچھ اسلامی بھائی کے اپنے شواہد جو انہوں نے محسوس کیے انہوں نے بیان کیے ام عطار کے مزار شریف کے تعلق سے. آئیے ہم آپ کو یہ تاثرات جو ہیں وہ سنا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرمائے, آپ کے صدقے میری میز بخشش فرمائے, عافیت نصیب فرمائے. بابا جان دادی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر بھی الحمدللہ عز و جل آج حاضری ہوئی تھی, وہاں بھی بابا جان آپ کے لیے دعا کی سعادت حاصل ہوئی. اور بابا جان دادی جان کے تو ماشاء اللہ عز و جل فیضان کے کیا کہنے. بابا جان پچھلے دنوں ایک سید صاحب کا کچھ مسئلہ تھا تو الحمدللہ ان کا گھر بیٹھے ہی وہ مسئلہ حل ہو گیا. دادی جان کو بس اسارے ثواب کیا, ان کی بارگاہ میں عرض کیا. پھر اس کے بعد یعنی سید ارشاد باپو جو سابق اورنگی ٹاؤن کے نگران تھے, پھر ایک اور اسلامی بھائی کا کچھ مسئلہ تھا, پھر ارشاد باپو نے ان سے کہا تو انہوں نے 3 جمعہ وہاں حاضری دی الحمدللہ عز و جل, ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور باپا جان ابھی کچھ جاننے والے ہیں جو یو کے سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کی والدہ صاحبہ وہ بھی وہیں رہتی ہیں مگر ان کا ویزا پاکستان کا نہیں لگ رہا تھا تو وہ پاکستان کچھ دن کے لیے آنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا تو میں نے کہا کہ آپ باپا جان کے امی جان کے لیے آپ جو ہے کوئی اچھی سی نیت کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ. باپا جان انہوں نے رات کو نیت کی اور اگلے دن ہی صبح میں ان کا ویزا جو ہے وہ لگ کر آ گیا پاکستان کا. تو باپا جان انہوں نے 2 یونٹ کی نیت کی تھی اور 1 دیگ جو ہے تقسیم کریں گے دادی جان کے سارے ثواب کے لیے اور 60 رکعت نفل پڑھ کر دادی جان کو اس کا ہی سارے ثواب کریں گے. باپا جان آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ دادی جان کے فیضان سے دونوں جہان میں مجھے مالا مال فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بنت احمد عطاریہ کیا نماز اور روزے کے فدیے کی رقم ٹیلی تھون میں دے سکتے ہیں؟
نماز اور روزے کے فدیے کی رقم شرعی فقیر کو مالک کرنا پڑے گا. تو اب یہ کہ جیسے دیا بھی تو وکیل ہی کرے گا, وہ جیسے زکات بھی دی جا سکتی ہے ٹیلی تھون میں, لیکن بتانا پڑے گا کہ یہ زکات ہے. تو اسی طرح یہ فدیا, ہاں فدیا اکٹھے بھی دیے جا سکتے ہیں, وہ کفارے کی طرح نہیں ہے, کفارے کے اپنے احکام ہیں. وہ اس کے فدیا میں یہ کہ ایک ہی ساتھ ایک ہی فقیر شرعی کو زندگی بھر کی نمازوں کی مرحوم کے دی جا سکتی ہے, جیتے جی نہیں دیا سکتا. نماز کا کفارہ, نماز کا کوئی بھی نعم البدل الٹرنیٹ نہیں ہے. تو یہ کہہ دیا جائے کہ فدیا ہے تو پھر یہ ذمہ دار اس کا تھا کہ شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج بذریعہ اوبی بہن ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں شرکت, واک کینٹ پاک مکی کابینہ سیدھے ہاتھ پر اسکرین کے دیکھیے جگمگا رہی ہے, اور پاک حامدی کابینہ بلڑی شاہ کریم, بلڑی شاہ کریم باب الاسلام سندھ, یہ اسکرین کے لیفٹ ماشاءاللہ دونوں نے لگتا ہے بڑا زور لگایا ہے اکٹھا کرنے کے لیے سائے بھائیوں کو. ماشاءاللہ دونوں تقریباً برابر برابر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا. یہ واکینٹ والے زیادہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ، اللہ سب کی محنتیں کوششیں کاوشیں قبول فرمائے. اب اسی طرح مدنی قافلوں پر بھی زور لگاؤ نا، تو اس طرح سے مسجدیں آباد ہوں گی.
23, 24 اور 25 جمعہ، ہفتہ اتوار اور پیر، پیر 25 دسمبر ہے اور قومی چھٹی ہے،
تو اتوار ویسے چھٹی،
اتوار چھٹی ہے تو ہفتے بھی. اب جیسے واکینڈ میں بھی اور جیسے پنڈی اسلام آباد اس طرح کے اور بھی کئی ایسے شہروں میں جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے، انہیں لانگ ویکینڈ مل رہا ہوگا. تو ہفتہ اتوار اور پیر یہ ہم مدنی قافلے کی ہم نے کل بھی اعلان کیا تھا ذمہ داران کے اجتماع میں، کہ ملک بھر میں جہاں جمع ہوئے تھے، کہ اللہ کرے کہ یہ بھی بھرپور انداز سے مدنی قافلے ہمیں مزید ملے. ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہی ہے، مگر یہ جب ایک ساتھ دو چھٹیاں آ جاتی تو اس میں ہمارے ماشاء اللہ عاشق رسول اور زور لگاتے ہیں اور اس میں اور مدنی قافلوں میں برکتیں آ جاتی ہیں.
23, 24, 25
جی بابا،
23 سے لے کر 25 دسمبر یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، ثواب میرے کو لگتا ہے زیادہ ملے گا آپ کو اس میں، ایک حوالے سے زیادہ ملے گا. کہ ہیں سردیاں، مسجدوں میں ہو سکتا ہے ٹھنڈا پانی ہو، فرش بھی ٹھنڈے ہوں گے، تو اس میں اس حوالے سے ثواب زیادہ ملے گا. لیکن چونکہ چھٹیاں کرنا یہ بھی قربانی ہے، تو آپ نے اپنی چھٹیاں تو نہیں کہ چھٹیاں ملی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا، تو اس حوالے سے بہرحال اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے اپنے کرم سے، قبول کر لے تو ایک ہی نیکی کافی ہے، اس کی رحمت ہو جائے تو، اور وہ چاہے تو بے حساب بخش دے جس نے کبھی نیکی نہیں کی، ایمان پر خاتمہ ہوا تو ایمان لانا ساری نیکیوں پر حاوی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے الحمدللہ جو ہمیں میسر ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، یہ نیکی کبھی بھی ہم سے تلف نہ ہو، ضائع نہ ہو. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، عاشقان رسول، عاشقان میلاد، مہربانی کر کے 3 دن کے مدنی قافلوں کا ایسا تانتا باندھ دے کہ بس دل خوش ہو جائے. ہیں ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ترکیب؟ ماشاء اللہ. 23, 24, 25 دسمبر ایک کام، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ. ہمت کیجئے اور کوئی محروم نہ رہے، اور انفرادی کوشش کر کے دوسروں کو بھی تیار کریں کہ 3 چھٹیاں بھی مل سکتی ہیں جن کو ہوں گی 3 چھٹیاں، اور نہیں ہوں گی گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہے تو کئی ادارے ہیں جس میں واقعی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو یوں تو چھٹیاں چھٹیاں ہیں، ورنہ ایک دن کی چھٹی کر لیں ہفتے کی، پیر اتوار پیر چھٹی ہے، تو یہ بہت سنہری موقع ہے. اس میں لوگ پکنک وغیرہ بھی مناتے ہوں گے، لیکن ہم کو تو مدنی قافلہ عزیز ہے، ہم کو تو خود بھی نمازی بننا ہے، نمازی بنانا ہے، اور مسجد بھرو تحریک کو خوب بڑھانا ہے. تو یہ مسجد بھرو تحریک بڑھانے کا نادر موقع، سنہری موقع، مدنی موقع مل رہا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے. 23, 24, 25 دسمبر آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، چلو چلو مدنی قافلے میں چلو، خلاص اللہ کے محلے سب خالی ہو جائیں. بھائی کہاں گئے؟ مدنی قافلے میں گئے. سبحان اللہ، کہاں مدنی قافلہ پہنچا ہے؟ او فلاں مسجد میں. پھر وہ بھی دوڑتا ہوا اللہ کرے آ جائے کہ میں بھی ان کے ساتھ تو ہوں، پھر بھی مدنی قافلے میں نماز سیکھوں گا، سنتیں سیکھوں گا، نیکی کی دعوت یہ دھوئے مچاؤں گا. ایسے سب ایسی مدنی تحریک چلا دیں کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے، مدنی قافلوں کی ایک غل پڑ جائے. مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، 23, 24, 25 دسمبر مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل. تو تمام ذمہ داران مجھے پیغامات بھیجیں کہ کیا ترکیب ہے اور آپ یہاں سے کتنے کتنے مدنی قافلے سفر کریں گے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز تہجد کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟
جس طرح نفل، یہ تو ہے نفل، تو یہ کہہ دیں گے میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں، نفل کہیں گے تب بھی سو کر اٹھے تھے تو یہ تہجد ہی ہے جبکہ نفل پڑھ رہے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نفل یہ رات کے عشاء پڑھ کر سویا، چاہے 1 منٹ سویا، تو اب جب اٹھ گیا تو اب اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ رات کے 12 بجے تہجد وقت شروع ہوتا ہے جو عوام بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، یا دیر رات ہو جائے تو بولتے ہیں یہ تہجد کا وقت ہے، یہ ضروری نہیں ہے. پوری رات جاگا ہے تو وہ ساری رات میں اس کے لیے تہجد کا وقت آیا ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنن نبی مدنی قافلوں کے حوالے سے مدنی ذہن دیا، امریکہ سے ہمیں یہ کے حوالے سے پیغام ملا ہے کہ انشاءاللہ وہاں بھی 23, 24, 25 دسمبر کو مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل.
سبحان اللہ.
اور 11ویں شریف کی بھی مطلب کی بھی باہریں ہوں گی، تو امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح یہ جو حامدی کابینہ ہے بابا، جہاں بھی ہمارے باب الاسلام کے اسلامی بھائی جمع ہیں، وہ 22, 23, اور 24 دسمبر کو سفر کرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، کیونکہ ان کی جمعہ بھی چھٹی، ان کی جمعہ چھٹی ہوتی ہے. تو جس کو جو سہولت ہو اس طرح کی آپ انشاءاللہ کوشش کیجئے. اور ہمارے یہاں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 23 اور 24 دسمبر کو انشاءاللہ شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا یہاں دو روزہ یہ ان کا یہاں پر سلسلہ ہے، اور پھر 25 دسمبر سے ان کا انشاءاللہ یہاں سے وہ کورس شروع ہو جائے گا، نماز کورس، فیضان نماز کورس 7 دن کا، کیونکہ ان کی اسکولوں میں چھٹیاں آ رہی ہیں، تعلیم اداروں میں چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو 23 یہ یہاں آئیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ان کی کورسز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیل سنت کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر سوال ہے، یہ شبیر احمد کشمیر سے، کہ میری سبزی کی زمینیں ہیں، میں ہفتے میں 3 بار غریبوں کو مفت سبزی دیتا ہوں، میرا یہ کرنا کیا زکات میں شامل ہو جائے گا؟
زکات وہ تو ایک تو عشر، عشر کا بھی اب وہ کتنے کتنا دیتے ہیں، کتنی پیداوار ہوتی ہے، ان پر خمس ہے یا عشر ہے، 5واں 10واں حصہ 20واں حصہ ہے نا، تو یہ سارے حساب کریں گے. اگر حساب کے مطابق وہ دیں گے حقداروں کو دیں گے، غریب تو سارے غریب ہوتے ہیں. ہاں، اور نیت ضروری ہے، اگر کسی کو دے بھی دیا اور نیت نہیں کی تھی تو جب تک اس نے کھایا نہیں، ہلاک نہیں کیا، کسی اور کو گفٹ نہیں کر دیا، تب بھی نیت ہو سکتی ہے زکات کی. تو یہ ویسے جس طرح یہ دے رہے ہیں بغیر نیت کے تو یہ اچھی بات ہے، یہ اس کا صدقہ نافلہ ہے، ثواب کا کام ہے. پھر یہ غریب کو دیں چاہے امیر کو دیں تو وہ امیر کو بھی ایک ہدیہ تحفہ ہے، زکات نہیں ہوگی. زکات کے لیے نیت شرط ہے، اور پھر اس کا حساب کتاب جو بھی وہ بھی کر لیجئے تاکہ پورا ادا ہو جائے آپ کا عشر. اس کے لیے رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کریں یا ویب سائٹ سے دیکھ لیں، اس میں سوالن جواباً یہ عشر کے مسائل موجود ہیں، عشر کے احکام رسالے کا نام ہے، عشر کے احکام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی، یہ جو ٹیلی تھون میں فدیے کی رقم دینے کی جو اجازت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. دارالافتاء اہل سنت سے اور مجلس مالیات کے مدنی مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ فدیہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ 2 یونٹ فدیہ دے یا 20,000 روپے دے کہ میرے والد صاحب کی نماز کا فدیہ ہے، تو وہ 20,000 روپے ہی فدیے میں ان کے ہمارے پاس آئیں گے. اس میں لوٹ پھیر کا وہ کوئی ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرے کہ بھائی یہ 20,000 روپے ہیں اور اب آپ اس کو 50 بار لوٹ پھیر بھی کر لیجئے گا، تو ٹیلی تھون میں یہ نہیں ہو سکے گا. تو اگر آپ فدیے کی رقم دیں گے تو جتنا رقم دیں گے اتنا ہی فدیہ اس کو کیلکولیٹ کیا جائے.
مثلا کسی کے پاس کسی پر 1,000 نمازیں باقی ہیں اور آپ نے 100 نمازوں کا فدیہ ہم کو دے دیا تو وہ 100 نمازوں کا کہلائے گا. ہاں، ورنہ یہ کہ جیسے کسی غریب کو 100 نمازوں کا فدیہ دے دیا، وہ آپ کو گفٹ کر دے، پھر آپ نے 100 نمازوں کی نیت سے اس کو فدیہ دے دیا، تو یوں لوٹ پھیر کرنے سے وہ 1,000 نمازوں کا بھی فدیہ ادا ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے،
جی اس میں نہیں کر سکے،
یہ بتا رہے ہیں.
جی
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ما شاء الله آج ہمارے یہاں آن لائن کے مدرسین مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے تشریف لائے ہوئے, تو میں کچھ کیونکہ یہ تین دن انہوں نے مسجد میں گزارنے, کل سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو مسجد کے تعلق سے کچھ آداب نگران شورا نے مشورہ دیا تھا تو میں نے کوشش کی ہے, اور ابھی اس کی فائنل چیکنگ نہیں کی میں نے, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی. میں نے کہا چلو آج پیش کرنے کا ثواب حاصل کر لوں, کہ مسجد کی بے ادبیاں بہت ہو جاتی ہیں, جو اس طرح آتے ہیں نا سب کو ان کے آداب پتہ نہیں ہوتے, تو کچھ آداب. احترام مسجد کے متعلق 18 مدنی پھول. نمبر ایک, مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. ایک حدیث شریف, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتا مسکرانے میں حرج نہیں. نمبر دو, فتح و رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے, اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے, اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ یعنی فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے. حدیث میں, جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. نمبر تین, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجدوں کو بچوں یعنی نا سمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو. ابن ماجہ کی حدیث, مسجدوں میں شور کرنا, یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے پڑھی, مسجدوں میں شور کرنا گناہ ہے اور ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. پیمپر باندھ کر بھی ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. نمبر چار, خصوصاً گرمی میں بعض لوگوں کے کپڑوں سے نمایاں طور پر پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے, ایسوں کو ایسی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. نمبر پانچ, مسجد میں ری خارج کرنا منع ہے. نمبر چھ, مسجد کی دیواروں یا دریوں وغیرہ کے اوپر یا نیچے ناک یا کان کا میل اور چکنے ہاتھ مت لگائیے. فنائے مسجد کے کونے کھانچوں میں بھی پان کی پیک وغیرہ نہ ڈالیے. نمبر سات, مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیے. فرش مسجد پہ گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر آٹھ, اپنے پسینے اور منہ کی رال وغیرہ کی آلودگی سے مسجد کے فرش یا دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے سونے کے لیے صرف اپنی ذاتی چادر یا چٹائی استعمال کیجیے. نمبر نو, مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا یعنی کچرا ہرگز نہ پھینکیے. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر دس, بنیت حیا, سونے میں پردے میں پردہ رہے اس لیے سوتے وقت پاجامے پر تہبند باندھ کر مزید اوپر سے چادر اوڑھ لینا مفید ہے. جامعۃ المدینہ, مدنی قافلے اور گھر وغیرہ میں ہر جگہ سوتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر گیارہ, جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہے تو گرد و غبار وغیرہ جھاڑ لیجئے. اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں. مسجد میں گرد کا یعنی دھول مٹی کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے اس کا خیال رکھیے. نمبر 12، وضو کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر خشک کر لیجئے، گیلے پاؤں سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی ہو جاتی ہیں. 13، وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو سے پانی کا ایک بھی چھینٹا فرش مسجد پر نہ گرے. یاد رکھیے اعضاء وضو سے یعنی ہاتھ منہ وغیرہ سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 14، استنجا خانے جانے کے لیے بغیر اجازت کسی کے چپل وغیرہ مت پہنیے. نمبر 15، مسجد کی دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے، اپنے گھر میں بھی دوسروں کے گھر میں بھی. نمبر 16، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے. نمبر 17، مسجد کے فرش پر کوئی چیز مثلاً ٹوپی چادر وغیرہ زور سے پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے. اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. 18، مسجد میں گندگی نہ ہو اس لیے وضو خانے ہونے کی صورت میں وہیں تیل کنگھی کیجئے اور جو بال جھڑے اٹھا لیجئے. اگر کوئی وضو کے لیے منتظر ہو تو نشست یعنی سیٹ سے ہٹ کر تیل کنگھی کیجئے. کرم از پہ مصطفیٰ میرے رب ہو، مجھے مسجدوں کا میسر ادب ہو. صلو علی الحبیب
اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اس میں امیر سنت نے جس طرح گرمیوں کے حوالے سے جیسے فرمایا کہ گرمیوں میں بدبو ہو جاتی ہے، تو سردیوں کے حوالے سے بھی مدنی التجا یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو اسلامی بھائی اپنی پرانی جیکٹ، پرانے سویٹر، پرانے چادریں، شال وغیرہ نکالتے ہیں اور ان میں بھی بعض اوقات ٹھیک ٹھاک بدبو ہوتی ہے پرانے اس میں، کیونکہ اتنے مہینوں کے بعد جب نکالتے ہیں تو نہ اس کو دھوپ دیتے ہیں نہ اس کی بو زائل ہونے کرتے ہیں. تو اپنی چادر، جیکٹ، سویٹر، شال، جو بھی مسلمان،
شال کیا ہوتا ہے
بابا؟ شال ہی کہلائیں گے وہ، یہ شال ہوتی ہے.
شال یا شال، ہم اردو میں شال بولتے ہیں اس کو،
شال. تو یہ اس کو بدبو سے بالکل بچائیں اور اس کو ہی مطلب اس کو دیکھیں کہ یہ کہیں ان چیزوں سے بدبو نہ آتی ہو. اسی طرح سردی میں ایک تعداد موزے بھی پہنتی ہے اور تو وہ موزے بھی پھر اس کو دھونے کی اور تبدیل کرنے کی عادت رکھیں کیونکہ موزوں میں بھی ٹھیک ٹھاک بدبو ہو جاتی ہے. تو یہ بدبو سے بچنے کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول بھی پیش نظر رہے.
ماشاء
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، میں سی فائنلسٹ ہوں اس وقت، الحمدللہ دارالمدینہ میں جاب کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں جس طرح پروفیشنل ڈگری سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارا ظاہری بات ہے جو سی اے کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے، بڑے پروفیشنل سے بھی ہم رابطے میں ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کے حساب سے. تو برائے کرم یہ رہنمائی فرما دیں کہ میں اپنے اس پروفیشن میں جو آگے پروفیشنل لوگ جن سے میرے رابطے ہوتے ہیں ان پر انفرادی کوشش اور ان کو مدنی ماحول کی ترکیب میں کس طرح لا سکتا ہوں، ان پہ مدنی کام کے حوالے سے کس طرح کوشش کر سکتا ہوں.
ماشاءاللہ، اچھا جذبہ ہے. اس میں اپنا تشخص باقی رکھا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ایسوں کا ایسا روب ہوتا ہے کہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. نہیں یار، یہ مطلب پھر شوٹیڈ بوٹیڈ بن کر اس کے سامنے امام اتار کے ننگے سر اور اپنا تینے رنگین کپڑے پہن کر تشخص تبدیل کر کے بھی جاتے ہوں گے شاید. تو ایسا نہ کیا جائے، اپنا تشخص ہو، سر پہ امامہ شریف سجا ہوا ہو اس طرح، تاکہ آپ اس کو سیمپل وہی دیں جو مال دینا آپ کو، کہ اس کو بھی ایسا ہی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے، داڑھی رکھوانی ہے، امامہ سجوانا ہے، نمازی بھی بنانا ہے. تو بہرحال ان کے پاس جائے، اگر آپ کا کردار ہوگا نا تو آپ کے کردار کی اس پر چھاپ ضرور پڑے گی، ورنہ وہ باتیں تو چکنی چپڑی کرنے والوں کو بہت دیکھا ہے لیکن اتنا اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر اگر آپ آنکھیں نیچی رکھ کر، اگر عادت ہے آپ کی گفتگو کی، وقار سے چلنے کی عادت ہے، جیسے وقار سے چلنا اس کو کہتے ہیں کہ درمیانہ چال ہو اور نگاہیں نیچی ہوں، ادھر ادھر یوں مطلب نہ دیکھتا ہو، جس کو پریشان نظری کہتے ہیں، تو یہ وقار والی چال کہلاتی ہے. تو اگر پروقار طریقے سے اس کے بعد جائیں گے اور نگاہیں نیچی آپ کی ہوں گی، ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، فالتو باتیں نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی پنچاتیں نہیں کریں گے، بے جا سوالات نہیں کریں گے، تو اس طرح اگر آپ ان سے ملیں گے نا تو آپ کو دیکھ کر آپ کی چال ڈال کو جب وہ نوٹ کرے گا نا جس شخصیت کو جاتے ہیں، تو آدھا تو آپ سے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. پھر جب آپ گفتگو کریں گے نا، نپی تلی ایسو کے سامنے وہ زیادہ بول بول نہیں کرنا ہوتا، ہوشیاری نہیں دکھانی ہوتی، یہ ویسے ہوشیار ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کافی ہوشیار ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے اگر آپ سادگی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے نا، اللہ کرے گا ان پر اثر پڑے گا. اپنے اجتماعات کی دعوت دیں، مدنی قافلوں کی دعوت دیں، اور دعوت اسلامی کا تعارف بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا. زیادہ زیادہ دار المدینہ کا پتا ہوگا کہ مثلا اگر دار المدینہ سے وابستہ ہے کہ اتنے دار المدینہ اور اتنے طلبہ ہیں، یہ بھی یاد شاید نہیں ہوگا. تو یہ ہو، پھر مدارس المدینہ کا پتا ہو، جامعات المدینہ کا پتا ہو، اتنے جامعات المدینہ ہیں، اتنے طلبہ کرام ہیں، اور پھر مدنی قافلوں کا پتا ہو، اور کتنے ملکوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے یہ پتا ہو. تو اس طرح جو اٹریکٹیو موقع کی مناسبت سے اس کی دلچسپی کے ساتھ، جب وہ دلچسپی سے سن رہا ہے اور اس طرح بات کرے، اور وہ ہے نا ما قل و دل، بات وہ ہو جو قلیل اور پر دلیل ہو. خیر الکلام ما قل و دل، اچھی بات وہ ہے جو قلیل اور پر دلیل ہو، یعنی دلیل کے ساتھ ہو لیکن مختصر ہو. چکنی کریں گے تو وہ گھڑی دیکھے گا، بیزاری سے ادھر ادھر دیکھے گا، یعنی آپ نے اچھی اچھی جو باتیں کی ہیں نا اس سے بھی وہ اب وہ متاثر نہیں ہوگا. اب یہ سارے ڈھنگ جو ہے نا یہ آئیں گے کیسے، کہ حکمت عملی، موقع کی مناسبت سے بات کرنا، پھر سامنے والے کے نفسیات، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق بات کرنا. یہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو، یہ حدیث پاک ہے. تو اس کے مطابق کیسے ہو، تو یہ جو مدنی قافلوں کا عادی ہوگا سفر کا، علاقائی دورہ، مدنی دورہ کرتا ہوگا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتا پڑھاتا ہوگا، جو جس نے 12 مدنی کام اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے نا، اس کو تو یہ کافی حد تک اس کا تجربہ ہوگا کہ کہاں کیا بولنا ہے، کیسے بول رہا ہے. باقی جو بالکل خالی کورا کورا ہوگا نا کہ خالی میں اس شعبے سے وابستہ ہوں اس لیے میں جا کر انفرادی کوشش کروں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھول کر جائے. جیسے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا، تو میں نے وہ تعزیتی پیغام، سوتی پیغام دیا، ایک ذمہ دار استائی بھائی گئے ان کے پاس، آدمی بہت بڑا تھا لیکن کوئی واقفیت تو تھی نہیں. اب چونکہ مجھے خوش فہمی ہے کہ مجھے جانتے ہوتے، تو جانتا ہی ہوتا ہے ذرا، تو وہ لے کر گیا میرا پیغام، سنایا، خوش بھی ہوا ہوگا وہ. پھر اس کو فوراً اس نے کہا ہمارا یہاں پلاٹ ہے، وہاں پلاٹ ہے، ادھر مسجد بن سکتی ہے، ادھر مسجد بن سکتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ مسجد بنا دیں. اب وہ بالکل دنیا دار آدمی کہاں سے مسجد بنا گیا، لاکھوں روپے ایک دم ہمیں کیسے دے دے گا، جب کبھی آیا ہی نہیں، نہ اجتماع دیکھا ہے، نہ کچھ مدنی قافلہ، نہ کچھ، وہ پتا نہیں، دنیا دار آدمی، لیڈر آدمی ہے. اور اس کو جا کر اس نے، تو میں نے اچھا یہ میں نے کہا تھا کہ ان کو اس طرح اس کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، فیضان مدینہ تشریف لائیں، اجتماع ہوتا ہے، بڑی رونق ہوتی ہے وغیرہ، جو بھی میں نے اس کو یہ دعوت دی تھی. یہ مشکل نہیں زیادہ، اس کو ایسی شخصیت کو اگر پیچھے لگ جانا تو ماشاءاللہ آتے ہی بڑے بڑے لیڈر یہاں تشریف لے آتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں. اب اس کو ساتھ میں یہ دعوت تو دی, تو میں نے جس سے ترکیب دی نا میری, اب یہ نہ آوے, میں نے کہا یہ اب کہاں ہے, بولے تو سب گھیر کر مجھ سے مسجد بنوائیں گے, بناؤ مسجد اپنے باپ کے لیے. تو واقعی وہ نہیں آیا, پتہ ہی نہیں چلا. یہ حکمت عملی وہ اس طرح بات چوک گئے. ایک دم پہلی ملاقات میں ایک پارٹی ہے تو اس سے آپ چندہ مانگو گے, مدنی احتیاط مانگو گے, بولے یار تو چندہ پارٹی ہے, ہم تو سنا کہ بہت نیکی کی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو نمازی بناتے ہیں, تو آتے ہی مجھے کہا کہ ہم کو مسجد بنانی, یہ پلاٹ ہے ادھر آپ بنا دو مسجد. تو ایسا یہ حکمت عملی کے خلاف ہے. تو مہربانی کر کے مطلب حکمت عملی سے سامنے والے کی, ہاں کوئی اپنا ہے مٹا ہوا آدمی ہے, پارٹی بھی ہے اور بہت محبت کرتا ہے اور اتاری بھی ہے خوش قسمتی سے, اور کبھی کبھی آنا جانا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ دیتا لیتا رہتا ہے, اور آپ کو یوں لگے گا اب اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور بڑا رنجیدہ ہی ہے, اب اس کو سمجھا کر, خالی پلاٹ نہیں دکھائیں, سمجھا کر صدقہ جاریہ آپ بنا دو نا مسجد, بیڑا پار ہو جائے گا امی کا بھی, آپ کو بھی ثواب ملے گا, صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اگر بنا سکتے تو نہیں بنائے تو بھی چلو, لیکن آپ کو بنانا چاہیے یار, آپ کی ماں نے اتنی آپ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی, اپنے خون جگر سے آپ کو پال کے بڑا کیا, آپ کے لیے کیا مسجد ہے, ایک مسجد بناؤ گے آپ کے سر کا بال ٹوٹے گا, آپ کروڑوں ارب پتی ہوگا اس کے سر کا بال ہی ٹوٹے گا, ایک محاورہ ہے وہ, اس کو کیا جائے گا, وہاں بھی بول دے گا بناتے بھی ہیں. تو یہ حکمت عملی سے ایک دم انجانے آدمی کو وہ بالکل جو کبھی واسطہ نہیں, پر آپ بولیں گے نا مسجد یا مسجد کی اینٹ بھی لگوائیں گے نا, اسے کہا اینٹ لگا دینا, وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی اینٹ کا بولتا ہے, کل بولے گا دیوار بنا دو, پھر بولے گا گنبد بنا دو, یہ اپنے کو اینٹ دینی نہیں ہے, ان کو انگلی دیں گے تو ہاتھ پکڑے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ بالخصوص ہمارے مجلس رابطہ برائے تاجران اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کو بہت کام آئے گا.
آپ بڑی مسجدیں بنواتے ہیں اسے, نہیں آپ کا ماشاء اللہ بہت تجربہ گاگ گاگ تجربہ.
بابا اس میں جو آپ نے مدنی پھول دیا نا, اس کا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مسجد پہلے نہ بتا دی جائے کہ یہ مسجد بنا دو, پہلے اس کا ذہن بنایا جائے. اب مثال کے طور پہ کسی کے انتقال کی خبر ملی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرنے کے بعد ایصال ثواب وغیرہ کے بعد یہ عرض کریں کہ اب مرحوم کو ثواب کی ضرورت ہے, تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے جو قیامت تک چلتا رہے. اب آپ مسجد بنا دیں, ہاں اگر اب آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ آپشنز موجود ہیں, 15 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ 2.5 کروڑ تک کی مسجد بن سکتی ہے, جیسا آپ کا بجٹ ہو آپ بتائیں گے تو دعوت اسلامی والے اس کام میں آپ کی معاونت کر دیں گے. تو پھر خود ہی کہتے ہیں ہاں میرے پاس بنانی ہے مسجد, بتائیں کتنی رقم, اتنی رقم ہے, پھر ہم کوئی پروجیکٹ بتا دیں. پروجیکٹ لے کر ہی دعا کرنے جائیں گے تو تھوڑا سا پھر مسئلہ 19-20 ہو جائے گا.
ایک انجان آدمی جیسے بھروسہ بھی نہیں کرے گا وہ لیڈر جی, کہا جائے گا تو
نہیں, وہ تو پھر اس کا فالو اپ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی نیت کرتا ہے تو پھر اس کو پلاٹ بھی بتایا جائے, پلاٹ دکھایا جائے, تعمیر کے بعد بھی تصویریں بھیجی جائیں, اور اگر شرعی اجازت ملتی ہو تو ان کے مرحوم والد کے نام پر ہی مسجد کا نام بھی رکھ دیا جائے, تو ترکیب بڑی اچھی ہو جاتی.
میرا امپریشن بھی خوب پڑا ہوگا اس لیڈر پر, ٹھیک اس نے اس نے بھیجا اس کو, چلو میرے نصیب, نام تو ہوا بدنامی صحیح.
غلام مرتضیٰ اچاری پھول نگر سے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیالے ہوتے ہیں عورتیں اسلامی بہنیں سوکھتی ہیں پیالے بھرتی ہیں, یہ بھرنا جائز ہے کہ نہیں, کوئی منت وغیرہ مانگتی ہیں اس کی وہ بھرتے ہیں؟
منت کے پیالے بھرنا یہ منت عرفی ہی کہلائے گی, نیاز کی جیسے کہ اگر نیاز کے پیالے بھرنا ہے کہ منت مانی کہ اگر پورا کام ہو گیا تو میں غوث پاک کی نیاز کے 11 پیالے بھروں گا.
بتایا یہی گیا کہ جا رہا ہے کہ یہ مطلب میٹھا وغیرہ جو ہے نا اس کے پیالے ہوتے سے تقسیم کی شیرنی یہ صورت ہوتی,
کھیر وغیرہ 11ویں شریف کے 11 پیالے بھریں گے ہم کھیر کے اگر فلاں کام ہو گیا تو, یہ منت ہے جائز, لیکن یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے, یہ منت پوری نہیں کی گناہگار نہیں ہوگا, لیکن پوری کرنی چاہیے, اس میں ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
محمد حسین کراچی. میرا سوال ہے آپ سے کہ پانی دن میں کھڑے ہو کے پیئے یا رات میں کھڑے ہو کے پیئے؟
دن ہو یا رات, پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں پانی پیا جائے, اور آب زمزم اور وضو کا بچاؤ پانی، وضو اگر کسی لوٹے وغیرہ میں کیا تو اس کا بچاؤ پانی، یہ کھڑے کھڑے پینا چاہیے. اگر یہ آب زمزم اور وضو کا پانی بھی بچا ہوا بیٹھ کر پیا، گناہگار نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، آداب میں سے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، مستحب ہے کہ یہ کھڑے ہو کر پیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امام الدین بات کر رہا ہوں لکی مروہ سے. میری بیٹی کا نام امامہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا نام ہے، تو یہ امامہ یہ تلفظ صحیح ہے؟ امامہ تلفظ صحیح ہے، امامہ ہے کہ یہ امامہ ہے، یا اور عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟
امامہ امیمہ دونوں ہیں، امامہ الگ امیمہ الگ. امامہ نواسی کا نام، امامہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا نام ہے اور یہ الف سے لکھا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد کامران اتاری ہے، میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے علاقہ سمیج آباد سے ہے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر السنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے اس ہفتے رسالہ پر اسرار خزانہ کا مطالعہ کرنے کا ہدف دیا گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے اس رسالے کا مطالعہ بھی کر لیا ہے، اور یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کو پڑھ کر الحمدللہ عز و جل میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. الحمدللہ عز و جل اس وقت میں جامعۃ المدینہ سمیج آباد فیضان عطار میں ناظم جدول کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور علاقہ سمیج آباد مکی کے مدنی کاموں کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ رسالہ فکر آخرت سے بھرپور ہے، ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل مجھے اپنے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر اہل سنت کا باادب بنائے اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے اور خوب خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر اہل سنت، پچھلے ہفتے آپ نے دو رسالے ضیاء درود و سلام اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول پڑھنے کے لیے دیے تھے. مجلس جامعات المدینہ للبنات کی مطالعہ کارکردگی، کل 15 یعنی 15 اراکین مجلس اسلامی بھائیوں میں سے 14 یعنی 14 اسلامی بھائیوں نے یہ رسالے پڑھے، اور کل مدنی عملے کی 1410 یعنی 1410 اسلامی بہنوں میں سے 960 یعنی 960 اسلامی بہنوں نے ان رسالوں کا مطالعہ کیا، اور کل طالبات کی تعداد 15038 یعنی 15038 ہے، جبکہ 9160 یعنی 9160 طالبات نے یہ رسالے پڑھنے کی سعادت حاصل کی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ رسالہ جو ہے پر اسرار خزانہ، اس کے کل صفحات فہرست وغیرہ سمیت 12 ہیں. پر اسرار خزانہ 12 پیج، 16 دسمبر تک آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ. اس کی مدنی بہار آپ نے سنی، انہوں نے کبھی پڑھی ہوگی، پھر یہ جامعۃ المدینہ میں داخل ہوئے ہوں گے، پھر مدنی بنے ہوں گے، اب ناظم جدول بن گئے جامعۃ المدینہ کے، اور ماشاءاللہ مدنی کاموں کی بھی اپنے علاقے میں دھوئیں مچا رہے ہیں. تو یہ آپ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے 12-15 منٹ لگیں گے جو پڑھ لیں یار، اتنا مطلب یہ زبردست رسالہ ہے نے جو میرے رسائل میں بہترین رسالے ان میں سے یہ ایک ہے، پر اسرار خزانہ. آپ پڑھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں پھر کہیے گا، مزہ نہ آئے فائدہ نہ ہو ویسے واپس، یہ محاورہ ہے. انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا، اور آپ اس کا بے شک لنگر تقسیم رسائل میں بھی اس کے حصہ لیں، محلے میں دکانوں میں بازاروں میں اس کو تقسیم کریں. دیکھو حمیدی کابینہ والوں نے ہاتھ میں پہلے سے تھام کے رکھا ہے یہ رسالہ پر اسرار خزانہ. تو یہ بدھ کو اس کو ہم نے پیغام اس کا وائرل کر دیا تھا تو الحمدللہ کافی سائیں بھائیوں نے پڑھ بھی لیا ہے، پیغامات بھی ملے ہیں، دیر ہی نہیں لگتی اس کے پڑھنے میں، تو آپ بھی پڑھیے، نیت کیجئے. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ یہاں حاضرین تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ناظرین کا پتہ نہیں ہے. ناظرین بھی نیت کریں کہ یہ رسالہ، اس کا ہدیہ اگر مکتبۃ المدینہ سے لینا چاہیں تو بڑی سائز صرف 11 روپے، اور چھوٹی سائز پاکٹ سائز یہ 7 روپے. اردو کے علاوہ مزید 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے پیارے باپا جان سے سوال ہے کہ مرد حضرات کے لیے سونے کی فریم، چشمے کی فریم ہے، اس کو اگر سونے کے اندر بنایا کے پہنا جائے تو یہ پہننا جائز ہے؟
بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 395 مسئلہ نمبر 1، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں میں تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا، یعنی اس قسم سے چولہے سے خوشبو حاصل کرنا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے. عورتوں کو ان کے یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے. مزید لکھا ہے مسئلہ نمبر 2، سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینے میں منہ دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا، یعنی سونے چاندی کی، مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے. تو وہ جو فریم سونے کی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ زیور نہیں ہے، تو یہ دونوں کو، اس کی مرد و عورت دونوں کو ممانعت رہے گی سونے کی فریم کی، سونا یا چاندی، اس کی فریم چشمے کی نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جواب دیجئے، دیں گے آپ؟ چلو آسان سوال کرتا ہوں آپ کو، ابو بکر بالکل آسان. بھائی یہ ہمارا 4 سال کا مدنی منا ہے، اس نے لبیک بولا ہے تو میں نے قبل تو صادق، اب یہ جواب دے. چلو 4، اگر یہ نہیں دے سکتا تو 4 سال کا اور کوئی مدنی منا ہو، 4 سال نہیں بلکہ 5 سال 7 سال تک کا مدنی منا بھی جواب دے دے، اس سے بڑا نہیں، اور کوئی بڑا اس کو بتائے نہیں، بتائیں گے تو پھر یہ غلط، مطلب غیر قانونی ہے، خود اپنی معلومات سے بتائے. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ چلو ابو بکر بتاؤ، مائک پہ بتائیں گے بھائی، ہلکی نہیں چلتی ان کو. ارے واہ، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ لادری نہیں معلوم. چلو اور کوئی مدنی منا 7 سال تک کوئی کسی نے بتایا تو یہ پھر ویلڈ نہیں ہوگا جواب، آپ دیکھو یہ خیانت کہلائی ہے، خود بخود نہیں بتا سکتے یار یہ مدنی منا.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ معلوم نہیں ہو تو کیا کہنا چاہیے؟
لا ادری، نہیں جانتا، لا اعلم، نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا. دیکھو یہ بڑے اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، سب مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں پھر یہ سوال واپس لے لیتا ہوں. اگر ایمانداری سے یہ خود اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں تو آپ ہاں کہہ دیں، ورنہ بٹھا دیں اس کو. چلو مائک دو بھائی, ہے کوئی؟
یہ مدنی منع ہے, یہ پتا نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام, عمر؟
میرا نام فیضا رضا ہے, میں 6 سال ہوں.
قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نے کیا ملتی ہے؟
10.
کس نے بتایا؟
کسی نے بھی.
کسی نے نہیں بتایا, ابھی نہیں بتایا, پہلے تو جا رہا. کسی نے بتایا ہوگا, ماشاءاللہ مدنی منا ذہین معلوم ہوتا. اللہ آپ کو حافظ قرآن, عالم دین, مفتی اسلام بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بھی بنائے. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے اس کا.
مدنی منے کے بابا کیا الفاظ تھے وہ؟
ان کو دو تحفہ دو یا ان کے ابو کو دو.
مدنی منع کے ابو کے
لیے, ابو کے تعاون کے بغیر مدنی منع اصولیے میں کہاں ہوتا ہے؟ امی ابو کا تعاون ہوتا ہے جب ہی ہوتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے. ماشاءاللہ. اچھا اب میری برادری,
برادری کی عمر بابا
60 یا اس سے اوپر, مگر 92 سے نیچے. کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی, کسی آلے سے کیا بولتے, فیس بک یا جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی, نیٹ سے اور جواب تلاش کر کے نہیں دینا ہوتا. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو ہی دینا ہوتا ہے, کوئی بتا دے تو پھر نہیں, جواب نہیں دینا, خیانت کہلائی گی. ہاں سردار آباد والے بھی بھلے قسمت آزمائے, مگر یہ دیکھو یہ بزرگوں کو جواب دینا ہے, سوال آسان ترین ہے جو کچھ نہ کچھ مدنی ماحول سے ٹچ ہوتے ہیں ان کے لیے, لیکن اب بزرگوں کی کسوٹی ہے, بھلے نہیں یہ تحفہ لے جائے. اسلام کے پہلے مؤذن کا نام بتائیے. ایک مؤذن صاحب تو بڑے مشہور ہیں, لیکن کئی مؤذن ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. دیگر صحابہ بھی مؤذن ہیں, دیگر کہہ کر ایک کی تخصیص اشارہ ہو گیا, تو کئی مؤذنین ہیں.
السلام علیکم.
اسلام کے پہلے مؤذن کا نام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فضل مدینہ سے بول رہا ہوں.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی عمر بتائیے.
متعالی میرا نام.
رکیں رکیں, دوبارہ بتائیں, عمر بتائیے.
میری عمر 65 ہے.
65
جی. الحمدللہ رضیم, میں فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں اور صدر سے میں آیا ہوں کراچی سے. اور حاجی کیا نام ہے, اصحاب حضرت بلال.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ,
کیا بات ہے.
بزرگ اسلامی بھائی کے لیے یہ مدنی باکس
نہ ہے, واقعی میری برادری کے مجھ سے بڑے دکھتے ہیں اسے, ماشاء اللہ بڑے ہی ہیں زارک. میں عمل میں تو چھوٹا ہوں ہی, انڈر اسٹوڈنٹ.
سرکاری آمد ہمبا, سرکار کی آمد مرحبا.
مرحبا,
زور سے بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا, ذرا زور سے بولو مرحبا.
نعرہ بھی خود, جواب بھی خود, ہے نا ہماری عمر, کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کے لائیو فیس بک پیج پر جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اس میں بابا اسلام بھائی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ محمد صابر اتاری, پیارے باپا جان میں باہری جہازوں پر نوکری کرتا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے کافی عرصہ جہاز پر رہنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں مسلسل 7-8 ماہ جہاز پر ہی رہنا ہوتا ہے, تو کیا ہم مسافر کہلائیں گے اور قصر بھی پڑیں گے, کیونکہ جہاز کبھی 2 دن ایک جگہ رکتا ہے, کبھی 15 دن, اور ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاز کس بندرگاہ پر کتنا دیر رکے گا. بخیر و عافیت عالم با عمل اولاد نرینہ کی دعا فرما دیجئے.
مسافر ہی رہے گا. جی ہاں, یہ سوال جس طرح کیا ہے تو اس کے اس سوال کی روشنی میں جواب یہی بن رہا ہے کہ یہ مسافر رہے گا چاہے برسوں اس طرح یہ سفر کرتا رہے. ہاں جب جب اپنے وطن اصلی میں آئے گا گھر میں سمجھو اپنی بستی میں داخل ہوگا, ایک دن کے لیے جہاز سمجھو کہ اس کی بستی میں رکا جو اس کے لیے وطن اصلی ہے, تو اب وہ ایک دن تک تو پوری پڑے گا, پھر جہاز میں آ گیا پھر چل پڑا, تو وہ بہرحال برسوں اس طرح سفر کرے گا تو وہ قصر پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی فیس بک لائیو پیج پر سوال ام احمد نے کیا ہے, کیا تفسیر فقہ حدیث کی کتابوں کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ اور ایک اسلام بہن کا بھی یہ ہے کہ پیارے مرشدی آپ کی طبیعت کیسی ہے, پرسوں مدنی مذاکرے میں لگ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں.
تفسیر فقہ کی کتب کو دینی کتب کو چھونے کے لیے وضو ہونا مستحب ہے, بے وضو چھو سکتے ہیں گناہگار نہیں ہے, قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے, البتہ کنز الایمان شریف کو بے وضو نہیں چھو سکتے کہ اس کو تفسیر کہتے نہیں ہیں, اس کو قرآن کریم لوگ سمجھتے ہیں قرآن کریم ہے کہ انداز وغیرہ یہی ہے, وہ تو وہ مختصر ہے فٹ نوٹ اس کو بولتے, تو یہ تفسیر تفصیلی تفسیر کے لیے جیسے سیرات الجنان ماشاءاللہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے اور بہت پیاری تفسیر, یہ بالکل لیٹسٹ ہو سکتا ہے کہ دنیا اردو کی اب تک لکھی جانے والی تفسیروں میں یہ آخری ہو, اس کے بعد مزید لکھی جائیں وہ الگ بات ہے, فی الحال مطلب تو یہ لیٹسٹ تفسیر ہے, یہ تو ہر گھر میں ہونی ضروری ہے, پڑھیں بھی گھر میں لے گئے رکھ تو لے, کوئی تو کھول کے دیکھے گا پڑھے گا برکت ملے گی, اب پڑھنا بھی چاہیے اس کو لے کے. الحمدللہ طبیعت میری کیا کہوں, مطلب یک بڑھاپا سدعیب بڑھاپا 100 بیماریوں کا گھر ہے یا گڑھ ہے, لیکن یہ کہ نارملی صحیح ہے مطلب چل رہی ہے گاڑی الحمدللہ, کوئی ایسی غیر معمولی طبیعت میں خرابی میں محسوس نہیں کر رہا. جمعہ رات کو ابھی ہم لوگ جو ہے نا بوڑھے لوگ کبھی ماشا کبھی رتی کبھی تولا, کبھی تو وہ جوانی جیسے آ گئی ہے ایسا جوش پیدا ہو جائے گا, اگرچہ یہ مبالغہ ہے ویسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ, یعنی کہ بالکل ہلکا پھلکا جیسے محسوس ہوتا ہے, اچھا کوئی ایسی خاص خوشی کی بات آ گئی خوشی کا موقع آ گیا تو بندہ بھول جاتا ہے نا سب غم, تو ایسا ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر جو بوڑھا ہوگا نا بس وہ آزمائشوں میں ہی رہتا ہے اور اس کی طبیعت, اب اس کو طبیعت کی خرابی کا کیا نام دے, اب میں لیٹ کیوں آیا, اب سردیاں آ گئی ٹھنڈا تو اب پیشاب کیا, وضو خانے پر بیٹھا پھر پیشاب لگ گیا, میں وضو کر کے پھر جلوس میلاد میں آ گیا تو پیشاب لگا ہوا تھا پھر پیشاب کیا وضو کیا, تو اب یہ آ کے بیٹھا میں کتنا لیٹ ہو گیا, اعلان تھا 8 بجے کا پہنچا کتنے بجے, اب لوگ تو بولتے ہوں گے ٹائم کی پابندی کرتا نہیں ہے اب کیا کرے بےچارا, تو چلو اس بہانے وہ وضاحت ہو گئی. اب اس کو یہ بیماری ہے سردیوں میں یہ زور لگاتی ہے, یہ میرے لیے خاص نہیں ہے, یہ بوڑھوں کے لیے تیار لینا چاہیے, جس کی 50 سال عمر ہو جانا اور اب یہ بھول جائے جوانی کی مستیاں, اب یہ ناز نخرے اور یہ نہیں چلیں گے, اب آپ کو مطلب آپ تیار رہنا ہے, آنکھوں میں موتیا نظر کمزور سنوائی کمزور اس کے علاوہ ہاضمہ کمزور حافظہ کمزور اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں نا خارشیں یہ وہ, 50 سال کی عمر کے بعد بس اب بالکل ریڈی 1 2 3 آپ تیار رہے اس کے لیے, یہ آئی وہ آیا یہ مرض آیا, وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور بس تیار رہے. ہاں جو جوانی سے پرہیز کرے گا نا, جوانی سے چکناٹ میدا اور مٹھاس ان تینوں میں احتیاط کرے گا نا انشاءاللہ وہ بڑھاپے میں آسانیاں پائے گا کافی حد تک, ورنہ بڑھاپا خود بیماری تو آئی لیکن آسانیاں رہیں گی, لیکن نوجوان تو اپنی جگہ پر وہ گھی تیل پی رہے ہوتے ہیں مبالغہ ہے اور خوب کھا رہے ہوتے ہیں ڈٹ کے جو سمجھ میں آ کھا رہے ہیں, کلی اختیارات پیٹ کو دیتے ہیں پھر بےچارے بس آزمائشوں میں, جوانی میں ہی آزمائشوں میں رہتے ہیں ایک تعداد ہے اور بڑھاپا تو دیکھا کس نے, کوئی کوئی پہنچتا ہے بڑھاپے تک، زیادہ کھانے والا بڑھاپے تک مشکل پہنچے. رٹ کے جو چکنی چیزیں کھاتے ہیں نا، وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے ان کو. یہ ایک انقص مشورہ ہے کہ جو پیزے، پراٹھے، فاسٹ فوڈ، کباب، سموسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، پراٹھے، انڈے، ملائی، آئس کریمیں، ٹھنڈی بوتلیں چڑھاتے رہتے ہیں، ان کو وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے بالکل ریڈی، 1 2 3 ہر وقت گناہوں کی توبہ کرتے رہنے چاہیے کہ یہ ہارٹ فیل ہوا، یہ فالج گرا، یہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو اب بوڑھے ہو گئے، میں تو بوڑھا ہو گیا نا، 67 سال بلکہ 70 سال تک میں جا رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ نو آپشن. لیکن جوان کے لیے آگے آپشن ہے، اجڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، ہمارے لیے نو آپشن، ایک ہی مطلب آپشن ہے، موت، قبر. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، عافیت نصیب فرمائے، جب تک جیئے بس اسی کی مرضی کے مطابق، ہم اسی کی رضا کے مطابق اپنے سانس گزارے. تو یہ مطلب جو کھاتے پیتے ہیں نا ڈٹ کے اور وہ تیل پیتے ہیں، تو ان کو مطلب وصیت نامہ لکھ کر اپنی ترکیب ساری بنا کے رکھنی چاہیے، یا اچانک کبھی بھی وہ ترکیب آؤٹ ہو سکتی ہے. چوہے پر وہ تجربات ہوئے تھے، چوہے پر، تو کچھ چوہوں کو تو کھانے پینے کے کلی اختیارت دیے گئے، خوب ان کو جو بھی وہ کھاتے ہیں ان کو غذائیں دی، کچھ چوہے بند کر گئے، کچھ چوہوں کو بھوکا رکھا گیا، تھوڑا تھوڑا کھلایا گیا. تو جو کھا پی رہے تھے نا وہ تو مر پھٹ گئے، ختم ہو گئے، اور جن کو کھانے میں اعتدال رکھا گیا، میانہ روی، درمیانہ روی، اور مطلب تو وہ اس مرنے والے چوہوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جیے. مثال کے طور پر ایک یہ کھانے پینے والے چوہے اگر 1 سال جیے تو وہ 3 سال جیے زندہ رہے. تو زیادہ کھانے سے زندگی بالکل وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جاتی ہے.
کھانے والے تو کہتے ہیں ایک وقت لکھا ہوا ہے کھاؤ پیو اور ایک اسی وقت چلے جائیں گے، تو عمر کیسے بڑھے گی؟
ہاں پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگاؤ یار، وقت لکھا ہوا ہے، کودو سمندر میں، چاہت ہلانا بھی نہ آتے ہو، کود جاؤ، کیا ہے، پھانسی کا بندہ پہن کر ٹرائی کر لو، تختہ ہٹا کر لٹک کر، ایک وقت لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں کرے گا. خالی یہ نفس سارے ہیلے سکھاتا ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ، جان نہیں بنتی، سے جان خطرے میں پڑتی ہے. تو جو اصول ہے اس پر تو عمل کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وقت لکھا ہوا ہے، لیکن اسباب، یہ ہم ایسے اسباب کر رہے ہیں اور ہم بس ہو رہی ہے ساری ترکیب اس کی. تو اس لیے وہ میرے جو مشورے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم کھاتے تھے، اور دن میں 1 بار کھاتے تھے، سنت ہے 1 بار کھانا، ہم 10 بار کھاتے ہیں اپنے کو سہری نہیں ہوتی ہے، ہم سنتوں والے بھائی، بیان میں ہمارا سنتوں بھرا ہے، سنت اور عمل، یہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا. چلو 1 بار نہیں ہو سکتا تو کم از کم میں جو عرض کرتا ہوں کہ ڈر کر تو کھائے بندہ یار، یہ تو کر لے. مچھر جب زیادہ خون پی لیتا ہے اور کر لیتا نا، تو یہ موٹا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. زیادہ کھانا پینا تو جانور کے لیے بھی مضر ہے.
یا سیدی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، کتاب میں پڑھا تھا کہ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا.
کیا بات ہے، ہے نا، کھانے پینے سے پھر کیا ہو، وہ شوگر ڈکلیئر ہو گیا، تو کولیسٹرول بڑھ گیا، تو لیپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا، اور بلڈ پریشر ہائی جا رہا ہے، کبھی ایک دم لو آ جاتا ہے، کبھی شوگر ہائی ہو رہا ہے تو وہ انسولین کے انجیکشن لے رہا ہے، اٹھا کر کے ایک دم لو ہو گیا شوگر، تو اب میٹھے شربت پینے پڑ رہے ہیں، بالکل زندگی جو ہے نا یہ اجڑ جاتی ہے زیادہ کھانے سے. لیکن یہ نا ہوتا، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ یار، دیکھی جائے گی، اب دیکھی تو جائے گی واقعی، وہ ایسی دیکھی جائے گی کہ دیکھا نہیں جائے گا. پھر وہ جو میٹھی ڈشیں آئیں گی نا، پھر ہاتھ ٹچ نہیں کر سکیں گے، پھر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سخت گرمیوں میں بوتلیں نظر آئیں گی نا لہراتی ہوئی، پی نہیں جائیں گے، وہ میٹھے میٹھے وہ پیلے پیلے آم خوشبو لٹاتے ہوئے سامنے آئیں گے نا، کھائے نہیں جائیں گے، شوگر بہت ہائی ہو گیا، اب اگر کھاؤں گا تو آنکھ چلی جائے گی. دماغ پر فالج گر جائے گا تو میں کیا کروں گا. نہیں بھائی یہ آم دور رکھو میرے سے, یہ کہنے کی نوبت کاہے کو آئے. یار آم کھائے سارا سال, کھائے آدھا آم کھائے, کوئی آپ کا نام نہ لے, پورا نہیں کھائے. پورا کھائے تو پھر وصیت لکھ لیں. اتنے بڑے بڑے آم آتے ہیں, بڑے بڑے. ایک کہنے کی میں نے آپ کو مثال دی, یعنی ڈر ڈر کے کھائے, جو بھی کھائے آم کھائے یا جام کھائے, سب ڈر ڈر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شہر کوٹا سے عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو پھینک دینا چاہیے؟ اگر اس کو پھینک دیں تو کیا اس کے حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
یہ آلائے ادائے سنت ہے, مسواک سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے, تو اس لیے اس کا ادب ہے. اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. چلو اگر دفن کرنے کا موقع نہیں ملتا, جیسے شہر میں تو پکے پکے مکان ہوتے ہیں, یہاں کچے مکان ہوتے ہیں شہر میں, مضافات میں خاص کر نیچے کے, تو وہاں جگہ ہوتی ہے کچی, تو وہاں کھود کر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے. اوراق بھی دفن کیے جا سکتے ہیں, مقدس اوراق بھی, اس کی جو بھی ترکیب ہے اس کے مطابق, ایسی جگہ ہو کہ پاؤں نہ پڑے اور بالکل اس کی ایسا بنائے کہ گڑا ہو پھر اوپر تختہ ہو, یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا وہ گڑا کھود کے اندر کچا ہی رکھیں لیکن اوپر لوہے کی فریم لگا دیں اور اس پر ڈھکن لگا دیں, جیسے سیوریج کا ڈھکن ہوتا ہے اس طرح کا ڈھکن لگا دیں, پھر اس میں ایک مقدس اوراق اور مسواک وغیرہ جو بھی ہے یہ بھلے آپ ڈالیں تو یہ زمین ان کو کھاتی رہے گی. اور اس میں چوہے وغیرہ نہ جا سکیں, ایسا جب پیک ہوگا نا لوہے کا ڈھکن ہوگا تو وہ انشاءاللہ پھر اندر نہیں جگہ ہوگی تو پھر یہ جانور جائیں گے گندگیاں کریں گے. تو اس طرح کر لیں اپنے جو کچی یا مکان ویلا ہوتے ہیں جن کے ویلا میں کر سکتے ہیں, کونے میں مطلب جو باغ ہوتا ہے اس میں کر لیں آپ ایک کونے میں, تو انشاءاللہ اس سے جو بھی مقدس اوراق کس مسلمان کے گھر میں نہیں ہوتے, طرح طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں, عربی لکھا ہوتا ہے, مقدس نام لکھے ہوتے ہیں, سب اس میں اب جمع کرتے رہے, زمین اس کو کھاتی رہے گی. تو یہ مسواک ایک تو یوں اچھا, یا پھر اس میں کوئی پتھر باندھ کر اس کو گہرے پانی میں ڈبو دے تو بھی وہ اندر ترکیب اس کی بن جائے گی, آہستہ 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 گل کر ریشے ریشے ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں اس کو یوں پھینک دینا یا معاذ اللہ کچرا کنڈی میں یا ڈسٹ بین میں نہ ڈالا جائے, بے ادبی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیضان مسواک
جاری رہے گا,
فیضان مسواک
جاری رہے گا,
جی باپا جان. آج ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ بڑا بوٹ سائڈ ٹاؤن کے مدنی منع ہیں اور ان کے والد سرپرست بھی موجود ہیں, قاری صاحبان بھی آئے ہیں اور بڑے پیارے پیارے ماڈلز وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں. یہ جی باپا مراہدہ فرمائیے.
ماشاء اللہ ایک سوال باقی رکھا ہے میں نے, کس کو کس سے پوچھوں گا؟ یہ تو میں جوانوں سے پوچھوں گا, یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ان شاء اللہ. کیا بات ہے, کعبہ شریف کا, مدینہ شریف کا, گنبد خضرا اور سبز جھنڈے بھی بنائے, سبحان اللہ. مسجد اور تحریک
جاری رہے گی,
سبحان اللہ. مدنی منع نے لکھا ہوا اٹھایا, واہ. کعبہ شریف سب سے سب سے پرچم
کافی تعداد میں لگائے باپا,
ماشاء اللہ. جو مدنی پرچم ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی, کہ سبز اس کو آلریڈی موجود تھے,
نشے نالے پاک بھی,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بہت پیارا سا یہ جو ہے,
ماشاء
نشے نالے پاک,
ماشاء.
اور یہ مراہدہ فرمایا باپا, یہ ایک بڑا سا حجر اسود بھی, اور
اس میں کچھ ہے نا کام کیا ہے.
جی باپا یہ بہت ایک
ماشاء اللہ ना इनके किस इलाके के?
ये अपना बड़ा बोर्ड ना बाबुल मदीना,
हो सकता है वहाँ मदनी परचम पहुंचे ही ना हो, मालूम तो कर लो।
अभी नाजिम साहब से,
अभी पुराने परचम सब हम नाजिम साहब के पास नहीं पहुंचे होंगे ना, नाजिम साहब के पास जो पहुंचे ना वो तस्वीरों में आ सकता है।
मदनी गुंबद लेकर,
हाँ ये किसी और इलाके के क्या?
नहीं नहीं ये भी वही है
माशा। बड़ी कोशिशों के साथ तैयार किया
और दो बड़े बड़े मदनी परचम ये भी सजाए।
क्या बात है।
जी बाबा ये मदनी मुन्नों की काविश है।
माशाल्लाह मरहबा, अल्लाह करे कि सचमुच ये सारे मदनी मुन्ने अपने अम्मी अब्बू के साथ एक काबा भी देख ले, सबसे गुंबद भी देख ले। काश मैं भी साथ हूँ, काश मुझे भी ले जाना साथ।
हमारे मदनी मुन्ने पढ़ते तो है ना वो, अत्तार हो उस्ताद हो माँ बाप भी हो साथ, यूं हज को चले और
मदीना भी दिखा,
मदीना भी दिखा दे।
माशाल्लाह
मेरा मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में सवाल यह है कि अगर किसी इमाम साहब को किरात करते हुए रियाकारी का शुबा यानी रियाकारी में अगर वो पड़ जाए तो क्या इनकी रियाकारी की वजह से पीछे मुक्तदियों की नमाज में कोई असर पड़ेगा?
रियाकारी का ख्याल आना रियाकारी नहीं है, वसवसा शैतान डालता ही है, और रियाकारी की वजह से अमल भी छोड़ने की इजाजत नहीं है, अमल भी जारी रखे रियाकारी को दफा करे। रिया का ख्याल किसको नहीं आता होगा, अंबिया के नाम मासूम है, बाकी हम लोग तो जाहिर है कदम कदम पर रियाकारी के ख्याल आते रहते। मुकाबला किया जाए, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी जाए। अब ये कि उसको ज्यादा जितनी पब्लिक ज्यादा होती है ना तो वो आवाज और अंदाज और अपने आदाब तजवीद के कवायद का लिहाज ज्यादा किया जाता होगा, जितने कम होंगे कम लिहाज किया जाता होगा। फिर जहरी नमाज जो है फजर और इशा में खासकर ज्यादा, क्योंकि फजर में भी किया जाता होगा लेकिन इशा में अगर कोई शख्सियत आ गई जो बिल्कुल बुद्धुओं का सरदार भले हो लेकिन हो शख्सियत बहुत बड़ी, अलिफ का बा ना जानता हो आप तो कवायद की रियायत हो, जो जीनत उल्कुर्रा अपने फन का मुजाहरा कर रहे होंगे उसको बेचारे को वो दिल जल रहा होगा कि यार बोला ना बहुत देर लगाता है। तो ये इससे इन चीजों से बचना है, अल्लाह के लिए पढ़ना है, चाहे शख्सियात हो चाहे अवाम हो चाहे कुछ हो, अकेले जब पढ़ रहे हो तब भी तजवीद के कवायद अल्लाह के लिए उसकी रियायत करनी जरूरी है। ठीक है वो अंदाज जो है वो नहीं होता हदर में पढ़े लेकिन कवायद की रियायत तो हर सूरत में करनी है। जरा वो मद्दात हैं जैसे तो मद्दात थोड़ी वो अकेले पढ़े तो खा जाएंगे, इसकी इजाजत थोड़ी मिलेगी। मद्दात जो भी मुकर्रर किए कारियों ने वो अकेले में पढ़े हदर में पढ़े तब भी उसकी जो भी है वो उसको बाकी रखना है। अवाम में गुन्ना इख्फा सब हो रहा और जब अकेले सिरी पढ़ रहे नमाज तो ये सारे खा रहे, तो ये नहीं ठीक, अल्लाह के लिए पढ़ना है। ज़हन बनाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह तआला अअलम व रसूल व अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलैहि हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। बज़रिए SMS जो हमें सवालात आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि शादी करने के बाद इंसान कैद हो जाता है, आजादी खत्म हो जाती है, इस बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए और ऐसा कहना कैसा?
तो चलो कैद हो जाता है, इस कैद में आने के लिए कौन तैयार नहीं है? सारे ही तो मतलब बेकरार कमोबेश इस कैद में आने के लिए, जबकि ये कैद नहीं है, ये बहुत सारी चीजों से आजादी है। जैसे हदीस शरीफ में शादी करने से आधा ईमान महफूज हो जाता है, تو ان مانو اگر کچھ آزادی ملی نا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک انتظام ہوا. اچھا اسی طرح پہلے بدنگاہی کی طرف شیطان بہت ابھارتا تھا, اب شادی ہو گئی ظاہر ہے کہ تسکین ہو گئی, اب بدنگاہی کی طرف کب رخ ہوگا, کم ہوگا. اسی طرح وہ لذت تنگ کرتی رہتی تھی جس کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا تھا, اب وہ کیفیت فرق میں آ گئی. تو یوں اگر غور کرتے چلے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ قید نہیں ہوئے بلکہ آزاد ہوئے, بہت سارے گناہوں سے آزادی مل جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب
صلى الله تعالی علی محمد. بذریعہ ایس ایم ایس جو میسج آ رہے ہیں اس میں لکھا ہے بنت ذوالفقار پاک پتن شریف سے, کہا جاتا ہے کہ جو بچے الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟
میں نہ ذہین ہوں نہ الٹے ہاتھ سے لکھنا آتا ہے, آگے آپ فیصلہ کر لیں. مفتی صاحب آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں, مفتی معاشرے کا ذہین ترین آدمی ہوتا ہے لیکن سیدھا سے لکھتے ہیں. یہ بھی بڑے بڑے مفتیوں کو میں نے لکھتے دیکھا ہے الحمدللہ, جو سیدھے ہاتھ سے ہی مجھے یاد پڑتا ہے, کیوں الٹے ہاتھ سے لکھنا لیفٹسٹ ہوتا ہے نا پہچانا جاتا ہے. یہ بس عوام ہے بس, نہیں بچوں کو الٹے ہاتھ سے لکھنے کا پریکٹس کرا دیں, کھانا بھی الٹے ہاتھ سے شروع کر دے گئی, وہ سیدھے ہاتھ سے ہی لکھنا سکھائے.
بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں, ثناء اللہ تاری سکھر سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر گھر کے قریب مسجد نہیں ہو تو اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟
گھر کے قریب مسجد نہ ہو یعنی کہ بہت دور ہے مسجد, جہاں مطلب یعنی کہ جانے میں کوئی سمجھو کہ پیدل چلے تو 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں, آنے جانے میں آدھا گھنٹہ ہوا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذر ہے اس کے لیے کہ یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے جماعت کے بغیر, یا اور کوئی عذر ہے شرعی طور پر اجازت ہو تو گھر میں پڑھ سکتا ہے, بلا عذر شرعی جیسے مسجد بھی قریب ہے کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اب مسجد میں با جماعت پڑھنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک لائیو چیٹ پہ لائیو پیج پہ جو سوالات ہیں, شہروز جاوید وقت پر پہنچنے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں, کچھ لوگ وقت دے کر وقت پر پہنچتے نہیں ہیں.
جیسے میں نے تو عذر بتا دیا کہ میں اس لیے لیٹ مدنی مذاکروں میں ٹائم پر آ نہیں پاتا, ایک وقت تھا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر فاتحہ ثانی میں پڑھتا تھا یہی بیٹھ کر, تاکہ سائی بھائی نماز پڑھنے والے اٹھے نہیں مجھے دیکھ کر بیٹھے رہے, اب وہ دور چلا گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے اب ایسا کہ گرمیوں میں خاص کر کہ میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن کوئی کیمرہ مین کچھ بھی ترکیب نہیں ہوتی ہے, ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں پھر یہ اٹھا کر ٹیبلے وغیرہ اٹھاتے ہیں لاتے ہیں, ترکیب بنتی ہے یہ, تو یوں مجھے پھر جانا ہی پڑتا ہے, کیا کروں, جانا پڑتا ہے, یہاں سے ہٹنا پڑتا ہے, میں ہٹوں گا دوسرے بھی ہٹیں گے تاکہ جگہ خالی ہو اور یہ اپنا ترکیب بنائے. تو بہرحال یہ کہ وقت پر وقت کی پابندی تو کرنی چاہیے, نماز بھی وقت کی پابندی ہم کو سکھاتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اذان جماعت اگر پانچوں وقت بندہ کرتا رہیے با جماعت نمازیں, تو امام ظاہر انتظار تو نہیں کریں گے تو مصلی پر آ جائیں گے اپنے ٹائم پر, تو آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کی جماعت جائے گی یا رکعتیں جائیں گی, اور بلا اجازت شرعی ایک رکعت بھی ترک نہ کی جائے, کہ ہر رکعت اپنی جگہ پر سنت موقعہ ہے پوری جماعت ملے, البتہ قاعدے میں بھی داخل ہو گیا امام کے ساتھ تو جماعت کا واجب ادا ہو جائے گا, لیکن جان بوجھ کر اگر رکعتیں چھوڑیے تو یہ سنت موقعہ کے ترک ہوئے, یہاں تک کہ وضو کر رہا ہے اور تین تین بار وضو کے آزاد ہونا بھی سنت موقعہ ہے اور جماعت کی ہر رکعت پانا بھی سنت موقعہ ہے, لیکن نماز کی ہر رکعت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر یہ جانتا ہے کہ ایک ایک بار دھوؤں گا تو میری رکعت مل جائیے تو اب وہ ایک ایک بار دھوئے اعضاء وضو اور آ کر جماعت میں شامل ہو تاکہ اس کی رکعت فوت نہ ہو نہ نکلے. جماعت کی اہمیت دوبارہ لے کے وقت کی پابندی کے لیے یہ ہے کہ بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ یار میں تو آ ہی رہا تھا لیکن وہ ٹریفک جام تھا, تو یہ عذر بعض اوقات نامسموع ناقابل قبول ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہوتی ہے تو یہ گھر سے اس وقت نکلنا چاہیے, یعنی ٹریفک جام ہونے کا جو پیریڈ ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو اور وہ اس طرح گھر سے نکلے کہ جہاں جانا ہے یہ پہنچ جائے. نوکری پر ٹریفک جام کا آپ روز بہانہ کریں گے تو کوئی آپ کو نوکری پر رکھے گا نہیں, بھلے ٹریفک جام تھی پہلے نکلتے جلدی نکلتے. دیکھے باہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ صبح جیسے کہ دبئی جو ہے یہ مشہور شہر ہے انٹرنیشنل, وہاں کی آبادی وہاں کی نوکریاں سب سے زیادہ, حالانکہ یہ سات اسٹیٹ ہے تو تمام اسٹیٹ سے دبئی کا رخ کرتے ہیں الگ صبح چار چار بجے پانچ پانچ بجے یہ گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں لوگ کہ ان کی نوکریاں جو ہوتی ہیں نا یہ دبئی پر ہوتی ہیں, دبئی میں سب کی نہیں لیکن جن جن کی ہوتی ہیں نوکریاں یا جو بھی کاروباری معاملات ہوتے ہیں ان کے, تو یہ مطلب الگ صبح یہ نکل جاتے ہیں جب گھڑی کا ٹائم پتا چار بجے پانچ بجے, تو جیسا سیزن جیسا موقع جیسی نوکری جیسی ڈیوٹی تو یہ نکلتے ہیں اور میلوں تک ایسا ٹریفک جام ہوتا ہے کہ آدمی پیدل تو وہ راستہ جلدی عبور کر سکتا ہے, بالکل گاڑیاں میں نے ایسی جام دیکھی ہیں میلوں تک دیکھے ہوں دیکھتے چلے, جیسے آپ جا رہے ہیں دوسرے کی اسٹیٹ کی طرف اور وہ بھی ٹائم وہی ہے اور دبئی کی طرف لوگ آ رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے, تو یہ ان کے الگ الگ ٹریک بنے ہوئے باقاعدہ پرسن ہے, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے جس طرح کے یہ سگنل توڑ دیا اور یہ مطلب ون وے توڑ دیا, وہاں ایسا نہیں ہے نانی یاد آ جائے گی وہاں ایسا کرے گا نا, تو وہاں اس طرح باقاعدہ اس کے حصے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں کہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا بندہ آ ہی نہیں سکتا نا, پر تو ہوتے نہیں کار کو کہ پر سے اڑ کر یہ دوسرے اس پہ آ جائے, تو ہاں یہ تو وہاں یہ نظر آتے ہیں اپنے کو یوں سی چڑھے دیکھ کر کے اللہ یہ کب پہنچیں گے کیا ہوگا کیا نمازیں کسی کو پیشاب لگاؤ کچھ بھی ہو یہ بس جا, اور یہ روز کا معمول چھٹی کے دن کی الگ بات ہے, تو یوں مطلب یہ کہ ایسا ہے
وہ تقریباً تین گھنٹے تقریباً تین گھنٹے, اور وہ بھی جو آپ یہ جو بھی توجہ دلا رہے ہیں نا اس میں جو مسلم آبادی ہوتی ہے یہ مسلم مسلمان لوگ ہوتے ہیں, یہ تقریباً جو ٹائمنگ جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ احناف کے نزدیک عصر و مغرب کا وقت ہے
واپسی کا,
مطلب ہاں واپسی کا عصر و مغرب کا وقت
واپسی میں جام آنے میں جام, تو اب چلو واپسی میں تو اس کو چھٹی ہو گئی ہے نمازوں کی, تو جس کو فکر ہوگی وہ مغرب پڑھ کر ہی کار میں بیٹھے گا, عصر کے بعد تو نہیں بیٹھے گا, عصر کے بعد بیٹھے گا تو مغرب کیسے پڑھے گا, روڈ میں جام پڑا ہو پسا ہوا ہے, تو لیکن اب نماز کا جذبہ کتنوں کو اللہ جذبہ نصیب کرے, تو یہ مطلب اور فجر میں اب جس کی آٹھ بجے ڈیوٹی ہے اگر تین گھنٹے وہ پھنس پھنسا کر پہنچتا ہے تو اب اگر یہ چھ بجے نکلے اور نو بجے پہنچے جہاں نوکری کرتا ہے اس کو بول دے جام ہوتی تو بولا تو اب گھر میں جا اور جام پی اپنے سمجھے, تیرے کو پتا نہیں تین گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں جلدی نہیں نکلا, لیکن دینی کاموں میں ایسا کرتے ہیں کہ جام ہو گیا مدنی مذاکرہ میں یار بہت ٹریفک جام ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں کچھ پیسے تو ملتے نہیں نیکیاں ملتی ہیں, اب نیکیاں کمانے کا جذبہ رہے کتنا گیا ہے, ابھی آ رہا ہے دیر سے بھر اس کی مہربانی ہے
جی,
ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آ رہا ہے لیٹ سویر, یہ اس کا احسان ہے کہ آ کر یہ بھلے مطلب باہر بستوں پہ کھڑا ہو کر دوستوں سے مل رہا ہے, یہ کچھ بھی کر رہا ہے گیدرنگ ہے ہماری کہ ہاں یار دعوت اسلامی کا اجتماع بہت بڑا ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ اجتماع میں آنے والا وہ صاف ستھرا اس طرح کہ بھائی جو مغرب یہاں کے پڑھ لے تلاوت، نعت شریف بیان اور اشراق و چاشت پڑھ کے جائے، وہ ہے اجتماع کے اصل شریک اجتماع کا یہ ہے، یہ نہیں مطلب آج وہ دعا ختم ہو رہی ہے اور یہ پہنچ گیا، پہنچا تو بھی دعا میں آنے کی توفیق نہیں ہے، باہر وہ کسی بستے پر کھڑا ہو گیا اور گپے مار رہا ہے اور امامہ لہرا رہا ہے اس کا، زلفیں بھی بلخائی بھی اس کی موجود ہے، پرانے پرانے جس طرح بھائی ہوتے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں اب ان کو، اور نیکیوں کا بھی ذخیرہ ہو جاتا ہوگا، اعمال نامہ جیسے فل ہو گیا اب ان کا، اور یہ باہر ملیں گے آپ کو گپے مارتے ہیں۔
امیر السنت کے ان ارشادات سے وہ بالخصوص ہمارے بعض ذمہ دار یا پرانے کہلانے والے اسلامی بھائی کہ جنہوں نے تنظیمی کاموں کا اتنا مطلب کہ ان کے اوپر ایک غلبہ کہوں یا میں اس کو کیا نام دوں، کہ ان کو یہ ہے کہ بس 10 بجے سارے 10 بجے یا سارے 9 بجے جائیں گے تو اجتماع ختم ہو گیا ہوگا اور پھر اپنے کو جانا ہے تو یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا تو یہ شعبہ تو وہ شعبہ تو یہ مدنی کام وہ مدنی کام، مگر وہ ان چیزوں میں آ کر پھر چار چار پانچ پانچ گھنٹے گزار دیں گے، مگر وہ 5 گھنٹے بعد میں گزارنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ چلا 5 گھنٹے بعد میں نہ گزاریں، یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے، ورنہ اشراق چاش تک ہمارا اجتماع ہے، مگر کم از کم آپ مغرب میں تو آئیں، اور وہ چیز جس سے دعوت اسلامی میں ہم رہے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی آئے ہم دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے جو ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے آئی، بیان سنتے رہے، ذکر میں شرکت کرتے رہے، دعاؤں میں شرکت کرتے رہے، تو ہماری ایک وہ بنتی رہی۔ لیکن میں یہاں امیر سنت سے عرض کروں گا، ابا بہت عرض کروں کہ ہماری ایک تعداد وہ ہے جو سننے کا جذبہ اب نہیں رکھتی،
نئے رکھتے ہیں پرانے نہیں رکھتے،
ہاں سننا نہیں ہے۔ اچھا یہ چیزیں نہ صرف مدنی مذاکرے میں، نہ صرف ہفتہ وار اجتماع میں، بلکہ بڑھ کر جہاں ذمہ داران کا ایک مدنی مشورہ ہوگا تو اس میں ایک تعداد ہوگی جو تاخیر سے آئے گی، تو وہ کئی مدنی پھول جو مدنی مشورے کے ہوتے ہیں جن کے ذریعے بہت سارے مدنی کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ نکل گئے۔ اچھا آپ کے متعلق بات آئی اور نکل گئی، مگر آپ آئے اور بعض اکا دکا نہیں ہے روٹین میں لیٹ آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یا تربیت اجتماع میں تاخیر سے آ گئے، مدنی مذاکرے میں تاخیر سے آ گئے، تو یہ ہم شروع میں نہیں کرتے تھے، ہم شروع میں تو ہر چیز میں وقت پر پہنچ جاتے تھے، اگر وہی انداز ہمارا رہے تو دعوت اسلامی کو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، خود ہمارے اپنے ظاہر و باطن کو اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے یہ اپنی مثال آپ ہوگا۔
اپنا ذاتی کاروبار ہوتا نا، دکان خود کھولنی ہے جس کی، وہ تو سب سے پہلے پہنچنے کی کرے گا کہ سارے گاہک میں چھاپ لوں شروعات کے۔
اب آپ نے جس ملک کا حوالہ دیا نا، اس ملک میں جن کی ڈیوٹی 8 بجے ہے نا، ان کو پتا ہے کہ راستہ 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ہے، میں جانتا ہوں پاپا کہ وہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، جلدی پہنچتے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، کیونکہ ان کو جلدی نکلنا ہے ورنہ رش میں پھنس جائیں گے، یہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے آفس پہنچتے ہیں، پارکنگ میں گاڑی میں سوئیں گے، یہ 1-1.5 گھنٹہ پارکنگ میں رہیں گے، اس کے بعد ان کو آفس کھلے گا یہ جائیں گے، ورنہ رش میں پھنس جائیں گے، کیونکہ دیر سے بھی نہیں جا سکتے اور بقیہ آفس بند ہے، تو یہ سارا جذبہ دنیا کمانے کے لیے تو ہے،
جنت میں جانے کے لیے کاش جذبہ مل جائے۔ جی اجتماع بھلے نا آپ بہت پرانے ہو لیکن سب کچھ آتا ہے، چلو آپ کو بالفرض محال تب بھی مطلب مسجد میں بیٹھیں گے تو سننا ثواب تو ہے نا، سو مت یار وہی پرانی دعا پرانا، تو بھائی نماز میں بھی تو وہی سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، کوئی سورۃ الفاتحہ کی تبدیلی تو ممکن نہیں ہے نا، التحیہ تو وہی پڑھتے ہم، قرآت کی بھی لگی بندی صورتیں ہی امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں نا نماز یار وہی کی وہی، دعا بھی وہی مخصوص عربی میں امام صاحب دعا کرتے ہیں، اللہم انت السلام والی دعا بھی وہی پڑھی جاتی ہے، یہ سب کر ہی رہے ہوتے ہیں، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، آپ مطلب مہربانی کر کے اگر سستی کرتے ہیں تو چستی کا سامان کیجئے، کوئی آتا ہے نہیں آتا اس کی پنچایت نہیں کرے، آپ آ کے بیٹھ جایا کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا، نہ جانے کس کے صدقے کام ہو جائے، کہ مسلمانوں کا جو مجمع ہوتا ہے صالحین کا مجمع خاص کر، تو مسلمانوں کے مجمع میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی یہ مجمع جو قبولیت دعا میں تاثیر رکھتا ہے، جو نیک بندہ ہم کو نہیں پتا ہوتا اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے، تو یوں مطلب مجمع مسلمانوں کا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں نیک مسلمان، ان میں ایک ولی ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا مقولہ مشہور ہے. تو اس لیے مطلب ماشاءاللہ اجتماع میں ایک سے ایک عاشقان رسول آئے ہوتے ہیں، ہم سب کو تھوڑی جانتے ہیں کون کہاں تک پہنچا اور کون سی منزل پر ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سادہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں روز، لیکن کیا پتا یار اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہی ہو. ہم کو تو اس نے ظن رکھنا ہے. تو ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے تو یہ اعتکاف کا الگ ثواب ملے گا، پھر صلو علی الحبیب سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، اذکر اللہ پر ذکر اللہ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، مسئلے سیکھنے کو ملیں گے، کئی نئی باتیں ہو سکتا ہے کہ سیکھنے کو مل ہی جائے. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی شاید جنہوں نے سب سے پہلے اجتماع میں شرکت کی ہوگی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے. ایک تو ہمارے یہ رضوان مدنی بیٹھے ہوئے، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ہمارے مدنی مذاکرے کا حصہ، یہ پہلے اجتماع میں آئے، پھر یہ متاثر ہوئے اجتماع سے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ میں سے بھی کوئی ہوگا ایسا، ہاتھ اگر ہو تو کھڑا کیجیے، ہے نا، ماشاء اللہ کہ پہلے اجتماع میں آئے. اور دعوت اسلامی کا سب سے پہلا کام اجتماع ہے. جب ہم نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا نا، تو ادھر ادھر جا کر میں مطلب میں ہی بیان کرتا تھا شروع میں، تو ہم جاتے تھے کچھ نہ کچھ اسلامی جمع کر لیتا تھا میں، کوالٹی پرانی تھی میری، ملن ساری ہے وہ تو ترکیب تھی میری، تو میرے ساتھ جمع ہو جاتے تھے، ہم ٹیفن باکس لے کر گھر سے اپنے نکل جاتے تھے، بس میں بیٹھ کر ویگن میں بیٹھ کر پہلے سے ترکیب بنا لیتے تھے، وہ جا کر میں بیان کرتا تھا. پھر بیان کرنے والے بھی بڑھتے چلے گئے، ہفتہ وار اجتماع بھی شروع ہو گیا، لیکن شروع میں تو بیان ہی ہوتا تھا، وہی اجتماع ہوتا تھا اس علاقے میں جا کر، جو بھی انداز ہوتا تھا ہمارا کرتے تھے. تو سب سے پہلا مدنی کام دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہے. دیکھیں یوں اجتماعیت کے ساتھ تو پہلا کام اگر لیں تو ہفتہ وار اجتماع ہے، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع. تو یہ آپ اس کو مہربانی کر کے خوب بڑھائیں، اس کو اور بڑھائیں، جتنی تعداد زیادہ ہوگی نیا اسلامی بھائی آ کر متاثر ہوگا. اگر آپ نے دعوت دی اور آپ کو یہ کہیں بستے پر باتیں کرتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، چہکتے ہوئے، قہقہے بلند کرتے ہوئے دیکھے گا، ہو سکتا ہے وزن ہو جائے، اور وہ اس کے مطلب ادھر بھی اس کو سچکا نہ پڑے آ بھی گیا تو. آپ اس کو لائیں، خود ساتھ بٹھائیں، اس پر انفرادی کوشش کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ بہت عیسائی بھائیوں کی بگڑی بنے گی اور ہماری مسجدیں جلدی جلدی آباد ہوں گی انشاءاللہ. نیتیں کر لیں، اور نیتیں چاہیں تو بھیج دیں گے. میں اب تک کوتاہی کرتا تھا اور ادھر ادھر وقت پاس کرتا تھا، بس اب انشاءاللہ میں ہوں اور میرا سنت و بھرا اجتماع ہے انشاءاللہ.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نکاح سے دو تہائی ایمان کا تحفظ ہوتا ہے یا آدھا؟
یہ بہار شریعت جلد دوسری حصہ ساتواں پیج نمبر 2 سے 3 حدیث نمبر 8 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ عز و جل نے نیک بی بی نصیب کی اس کے نصف یعنی آدھے دین پر اعانت فرمائی، یعنی آدھے دین پر اس کی مدد فرمائی، تو نصف باقی میں یعنی آدھا ایمان جو اب باقی اس معاملے میں باقی میں نصف یعنی آدھے باقی میں اللہ عز و جل سے ڈرے، بریکٹ میں لکھا ہے تقوی و پرہیزگاری کرے.
اب احیاء العلوم میں بھی حدیث ہے،
حدیث نمبر 13 ابو یعلی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم یعنی آدمی نے مجھ سے اپنا دو تہائی دین بچا لیا، ٹو اپون تھرڈ دین بچا لیا، اور وہ آدھے ایمان پر وہ نیک بی بی جس کو نصیب ہوئی نصیب کی اس کے نصف دین پر اللہ نے مدد فرمائی. یہ
المعجم الاوسط کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی جلد 2 صفحہ نمبر 89 پر یہ حدیث پاک نقل ہے، یعنی جس نے نکاح کیا ہے، حدیث پاک یوں نقل ہے، یعنی جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے.
سبحان اللہ. اب دونوں روایتیں
جی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. وہ باقی رہ گیا تو یاد آ گیا مجھے. جواب دیجئے. شیخ محقق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی کے وصال مبارک کی تاریخ کون سی ہے؟ یہ ہمارے مدنیوں کو بھی دعوت ہے، طلبہ کرام کا صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے. سناٹا ہو گیا.
سردار آباد میں بھی مائک ہاتھ میں لیا گیا ہے.
سبحان اللہ. دیکھ کر ڈھونڈ کر نیٹ سے ادھر ادھر سے مدد حاصل کر کے نہیں، کسی کے بتانے پر بھی نہیں. آپ کو یاد ہے تو بتائیے. بہت مشہور عالم ہے یہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
21 ربیع الاول
برابر خان صاحب سوچ کے بولنا.
میری معلومات کے مطابق 21 ربیع الاول شریف.
جواب درست ہے. پٹھان نمبر لے جاؤ بھائی
مدنی باکس.
کیا بات ہے. 21 ربیع الاول اور آج ان کی شب عرس ہے، 21ویں شب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو نیکیاں حاضرین ناظرین مجھے اپنی ایصال ثواب کریں ان پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما کر اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ثواب عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ شہیدان و اسیران کربلا حسنین کریمین جمیل اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً بالخصوص خاتم المحدثین شیخ محقق محقق على الاطلاق حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قبی خصوصاً جن عیسائی بھائیوں نے 23, 24, 25 دسمبر کے مدنی قافلے میں یا 22, 23, 24 کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے ان کو اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر اس کے لیے انفرادی کوشش کریں ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر خطا مٹا دے ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے الہ العالمین ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرپور کر دے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے الہ العالمین سنتوں کا شیدائی بنا دے الہ العالمین عشق رسول میں مستانہ بنا دے پروردگار اپنی محبت نصیب فرما الہ العالمین دنیا کی بے جا محبت سے جان چھوٹ جائے الہ العالمین گناہوں سے نفرت ہو جائے گناہ کرنے کا جی ہی نہ کرے جی کرے تب بھی اب بچنے میں کامیاب ہو جائے نیکیوں میں دل لگ جائے دل نہ لگے تب بھی نیکیاں ہم سے نہ چھوٹیں الہ العالمین ہمارے حال زار پر رحم فرمائے موت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے مگر تیاری کا ذہن نہیں بن پا رہا. اندھیری قبر منہ کھولے منتظر ہے, اس پہ جانا ہے, یقین بھی ہے لیکن تیاری کا ذہن نہیں بنتا. الہ العالمین ہمیں موت کی تیاری نصیب فرما, نظر روح میں آسانی دے. الہ العالمین کلمہ پاک نصیب ہو. آخری وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری. الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائیں, مقروض قرضوں سے نجات پائیں. الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہوئے انہیں ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد باعافیت عنایت فرما, جن کی اولاد سرکش نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو غلط کیس میں پھنسے ہیں ان کو رہائی ہو جائے. الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی نصیب ہو جائے. الہ العالمین ہمارے اسلامی بھائی ابو رجب کی خالہ جان انتقال فرما گئی, آج ان کی قبر کی پہلی رات ہے. الہ العالمین آسانی کر دے, بیچاری پر رحم فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے روشن فرما دے, قبر کو مشاہدہ فرما دے, گھبراہٹ و وحشت دور ہو جائے, جنت کی کھڑکی قبر میں کھلی رہے, جنت کا بچھونا مل جائے, جنتی لباس مل جائے, قبر جنت کا باغ بن جائے. ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
نزعہ کے مجھے جلوائے محبوب دکھا والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
أي شهنشاه مدينة الصلاة والسلام أي شهنشاه
دکھائے آپ کا ہو زبان پر
بابا یہ جامعۃ المدینہ کے وہ طلبہ کرام جو 12 مدنی کاموں میں سے 9 پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے نام پورے ملک بھر سے جمع کیے جاتے ہیں اور ان میں قرآن دادی کا سلسلہ ہو رہا ہے اور ہر ماہ ہم ایک نام اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں منتخب کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں گے تو اس مہینے میں ان کی قرآن دادی ہوگی اور جس کا نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا.
ماہ رضا سفر المظفر 1439 نجری میں جو دورۃ الحدیث شریف کے طالب علم خوش نصیب طالب علم جن کا نام نکلا ہے عدنان بشیر عطاری بن بشیر محمود. اب یہ بشیر ہے یا شبیر ہے؟ شبیر ہے.
بشیر بشیر
یہ مرکزی جامعہ المدینہ مرکز الاولیاء جوہر ٹاؤن کے طالب علم ہیں. ماشاء اللہ مبارک ہو. چلو آگے تو بڑھے. اب
عدنان شبیر بابا عدنان شبیر
عدنان شبیر بن شبیر محمود مرکزی جامعہ المدینہ مرکز الاولیاء کا نام نکلا ہے. مگر یہ حج کا ان کو ابھی ٹکٹ نہیں ملا. یہ بہت قریب ہو گئے. اب دیکھو ہو سکتا ہے ان کے لیے نکل آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار انشاءاللہ.
اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ.
اے خدا میرے
عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے سارے گھرانے کو آباد رکھ. کرتے نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے ہمیں دور کر خوب مسیح دور کر ان کے ہمیں دور کر خوب مسیح دور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے دھرنے ان کے سارے دھرنے ان کے سارے دھرنے تو آباد رکھ رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ رکھ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ